मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون। سورة معارج کی ان آیات پر کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان جلباز ہے، جب مصیبت پہنچتی ہے تو افراتفری کرتا ہے، جزا و فضا کرتا ہے، جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے، بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اترانا شروع کر دیتا ہے، شو بازیوں میں لگ جاتا ہے۔ فرمایا ان دو برائیوں سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ جزاک اللہ بھائی، دو منٹ دو گھنٹ بس، ابھی تھوڑا صحیح ہوئی ہے چائے، تھوڑا سا پیتے رہیں گے آرام، لائن پہ رہیے گا آپ لوگ۔ ان برائیوں سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہے، اور اللہ سے مضبوط تعلق کی علامت کیا ہے؟ الا المصلین، نماز کی بہت سخت پابندی۔ اسلام میں جتنا فوکس نماز کو کیا گیا ہے، کسی حکم کو نہیں کیا گیا۔ اچھا، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نماز سے، نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے۔ دیکھیں، شریعت میں دو طرح کی عبادتیں ہیں، ایک عبادت تو وہ ہے جو خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے مقصد کوئی دوسرا کام ہوتا ہے، جیسے وضو، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا آپ کے لیے حلال ہو جائے، جائز ہو جائے۔ اب کوئی سارا دن بیٹھ کے وضو ہی کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے۔ احرام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ احرام خود کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے۔ اس احرام کی حالت میں آئے بغیر آپ نہ حج کر سکتے ہو اور نہ عمرہ کر سکتے ہیں آپ، اس لیے ان کو شرط کہا جاتا ہے۔ شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خارجی، خارج ہو، اس کے اندر نہ ہو۔ نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تلاوت کرنا۔ وضو نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے بلکہ نماز سے باہر کی چیز ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ پاک ہونا، صاف ہونا، جسم کا پاک ہونا، باوضو ہونا، یہ سب چیزیں نماز کی شرطوں میں سے ہیں۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بذات خود مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ پر وضو بھی لازم نہیں ہے۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، غسل فرض ہو گیا، کیا رات کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا غسل کیے بغیر ہم سو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ غسل فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر آپ نے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر تو فوراً غسل فرض ہے، تاکہ آپ کے لیے عشاء کی نماز حلال ہو جائے۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز میں ابھی 5-6-7-8 گھنٹے باقی ہیں، تو فوری غسل کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ غسل عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ غسل جو فرض غسل ہوتا ہے وہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا حلال ہو جائے۔ تبھی جو پوستی لوگ ہیں فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ 11 بجے اٹھ کے غسل کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ پوستی پن پہ آپ آ جائیں تو کرتے ہی نہیں ہیں وہ۔ تبھی غیر مسلموں میں یہ غسل جنابت نہیں ہوتا، جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں غسل جنابت نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی۔ ویسے ہی وہ صاف ستھرے ہونے کے لیے بات لے لیں تو ان کی مرضی ہے، نہیں لیں تو بھی کہتے ہیں کیا ہے، بس چلو، ویسے پورا پورا مہینہ گزر جاتا ہے، تبھی اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کرایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو، تو غسل ہو گیا، وضو ہو گیا، ان کی فرضیت کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے لیے عبادت جو نماز ہے وہ آپ ادائیگی کر سکیں۔ تو اب اس کو سمجھیں کہ عبادت مقصودہ بہر صورت کرنی ہی کرنی ہے۔ جہاد کس میں داخل ہے؟ عبادت مقصودہ میں ہے یا غیر مقصودہ میں؟ بولو نا نا، غیر مقصودہ میں، بذات خود مقصود نہیں ہے۔ بذات خود مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے، دشمن کا شر ٹوٹ جائے۔ تو اگر دشمن کا شر ویسے ہی ٹوٹ گیا، سلو ہو گئی اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیے، تو شریعت بلا وجہ لڑائی کا حکم نہیں دیتی۔ بلکہ جہاد کے بارے میں جب ہم اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد بذات خود، یعنی اول نظر میں دیکھا جائے، اول نظر میں، میرے اتنے سے بیان کو کلپ کاٹ کے نہ کوئی بنا دے، اتنی سی بات کو نہ چلا دیتے ہیں لوگ، پوری بات نہیں کر رہے ہوتے۔ پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو فساد ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ جس کو پسند کرتا ہو، مار کٹائی، قتل و غارت، معصوم لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں۔ چاہے جب آپ جہاد کرتے ہو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے، لیکن جب بھی بم گرے گا، آپ نے نشانہ تو دشمن کے فوجیوں کو بنایا لیکن بم کے دھوئیں اور چھرے کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے۔ بم تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ بھائی ادھر پھٹنا ہے، یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اگر کوئی بے گناہ لوگ گزر رہے ہیں تو ان کی قریب سے گزر جانا ہے، غریبی میں دو چار معصوم لوگ بھی مر جاتے ہیں اس سے۔ تو انسانیت قتل ہوتی ہے اس میں، لوگ معذور ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے علماء جو اصول فقہ کی کتابیں جنہوں نے صدیوں پہلے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جہاد میں تو خون خرابہ ہے اور اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے، کسی بھی درجے میں پسند نہیں ہے، لیکن یہی جہاد بہت بڑی عبادت ہے۔ جب فساد ختم کرنے کے لیے ہو، جب فساد ختم کرنے کے لیے، کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ جہاد نہیں ہوگا تو خون خرابہ رکے گا تھوڑی، اس سے بڑا خون خرابہ ہوگا۔ ابھی قریب میں اس کی مثال ہے، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، پڑوسیوں نے میزائل داغنا شروع کر دیے۔ ہم اگر کہتے بھائی جہاد تو فساد ہے، ہم اگر بم برسائیں گے ماریں گے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے۔ تو ادھر کچھ ہو نہ ہو، ہم اب تک اس دنیا سے، دنیا کی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوتے۔ لوگ کہتے کہ جی ایک مسجد تھی جہاں مفتی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوبر بتا رہے ہوتے، یوٹیوبر بھی جا چکے ہوتے، اتنا فساد ہوتا ہے جب۔ اس لیے جہاد عبادت غیر مقصودہ ہے، مقصودہ نہیں ہے، لیکن ہے بہت بڑی عبادت، جب فرض ہو جائے تو بہت ثواب ہے اس میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاد کیے بغیر غلبہ مل گیا وہاں آپ نے جہاد نہیں کیا۔ طائف والے آئے، انہوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے مذہب کو بھی قبول کر رہے ہیں، اسلام کو بھی، لیکن چند چیزیں جو ہے اس پہ کمپرومائز کریں۔ تو جو اسلام کی بنیادی چیزیں تھیں اس پہ تو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ جیسے انہوں نے کہا ہم شراب ہمارے لیے حلال ہوگی، فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک قبیلے سے آپ کا معاہدہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم جو جزیہ دیں گے لیکن اس کو جزیہ کا نام نہیں دیں گے، تو حضرت عمر نے فرمایا ہم اس کو جزیہ سمجھیں گے، تم اس کو کچھ بھی نام دے دو، نام میں کچھ بھی نہیں رکھا، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو۔ تو آج ہمارے دینداروں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا اس سے مقصد کیا تھا۔ دو انتہائیں ہیں ہماری سوسائٹی میں، ایک انتہا تو ان اسکالرز کی ہے جنہوں نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا، انہوں نے جو عبادت مقصودہ تھی اس میں بھی تحریف کر دی۔ انہوں نے کہا ایکچولی روزے کا حکم تو اصل میں اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تو ایکچولی وہ صبح سے میں نے چائے نہیں پی۔ ایک دفعہ بن کے آئی چائے، دوبارہ میں نے بھیجی ہے اس لیے دیر ہو گئی، دوبارہ ڈانٹ کے بھیجی ہے، اس کو چائے بولتے ہیں، وہ میرے بچے نے بنائی چائے، میں نے اس کو چائے بولتے ہیں، اب بنا کے لایا چائے۔ ये कट कर देना, बयान से कट कर देना। वो एक मीम देखी आप लोगों ने, एक मीम बड़ी आ रही मुझे, बड़े मजे आती लगती, एक लंबी लंबी फेंक रहा, दूसरा ऐसे सुड़प्पे मार के चाय पी रहे और ऐसे लग रहा है जैसे बहुत गौर से इसकी बात सुन रहा है, और वो बड़ी लंबी फेंक रहा होता है। भाई वीडियो नहीं बनाए ना, बस जज़ाकल्लाह। तो एक फरीक ने तो क्या किया, जो इबादत मकसूदा थी ना उसका भी इंकार कर दिया। एक फिरका है वो नमाज का मुनकिर है, कहते हैं नमाज है ही नहीं इस्लाम में। एक्चुअली वो तो इसलिए थी, मुनकिरीन हदीस भी बहुत से नमाज का इंकार कर देते हैं, कहते हैं नमाज का जो बुनियादी मकसद था वो तो गैदरिंग थी और बेहयाई से तुम्हारी जान छूट जाए। इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है, और ये तो अब नमाज रोक ही नहीं रही है तो अब नमाज पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो ये बिल्कुल गलत दलील है भाई, नमाज इबादत मकसूदा में से है, ये खुद मकसूद है, ये खुद क्या है, मकसद है। आपको नमाज बेहयाई से रोके नहीं रोके, आपने पढ़नी ही पढ़नी है। रमजान का रोजा आपने हर सूरत में रखना है, चाहे वो रमजान का रोजा आपके अंदर तकवा पैदा करे या ना करे। रोजे की हिकमत अल्लाह ने क्या बयान की है, तकवा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। क्या हो रहा है पैदा, कितने लोग हैं रमजान में भी ठग रहे होते हैं लोगों को, फिल्में देख के टाइम पास कर रहे होते हैं रोजे में, तो तकवा तो पैदा ही नहीं हो रहा, तो उनको क्या कहा जाएगा, रोजा छोड़ दे वो? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, रोजा फिर भी रखना पड़ेगा। नमाज का बुनियादी मकसद है अल्लाह से ताल्लुक क्या हो जाए आपका मजबूत। बहुत से लोगों का नहीं मजबूत हो रहा होता नमाज से ताल्लुक, फिर भी नमाज छोड़ने की उनको इजाजत नहीं है, क्योंकि ये इबादत मकसूदा में से, खुद मकसूद है, इसको करना है आपने हर सूरत में। तो कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि चूंकि नमाज से मकसद हासिल नहीं हो रहा लिहाजा नमाज पढ़ने का क्या फायदा। ऐसे लोग ये ताने देते हैं कि तुम्हें ऐसी नमाज का क्या फायदा जो तुम्हें झूठ से ना बचा सके, छोड़ो उससे तो अंग्रेज ही अच्छे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, सच तो बोलते हैं ना कम से कम। ऐसी नमाज से क्या फायदा जो तुम्हें करप्शन से नहीं रोक सकती, इससे बेहतर तो वो ईमानदार आदमी है जो नमाज नहीं पढ़ता लेकिन बेईमानी नहीं करता। ना 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 ना, ये जुमला जमान से मत निकाला करो। बेईमानी करना अलग जुर्म है, नमाज छोड़ना अलग जुर्म है। इस्लाम से पता चलता है कि नमाज कजा करना बेईमानी से बड़ा जुर्म है अल्लाह की नजर में। नमाज कजा करना अल्लाह की नजर में बेईमानी से, बोल देना या सबको चाय पिलाऊं क्या तब एक्टिव होंगे क्या? हाँ तो आप ऐसे सुस्त से लग रहे हो यार, तो इतना थोड़ी है कि मैंने पिए तो अब मैं सबको पिलाऊं बैठ गया, कभी पिला भी देंगे इंशाल्लाह। तो नमाज छोड़ना अल्लाह की नजर में ये ज्यादा बड़ा जुर्म है, करप्शन भी बड़ा जुर्म है। तो वजह क्या है, हमने इंसानों से पूछा है कि सही क्या है गलत क्या है, कुरान से आप पूछो तो कुरान जितना फोकस नमाज को करता है इतना किसी चीज को नहीं करता। क्यों फोकस करता है नमाज को? अल्लाह कहते हैं पहले मुझे तो मानो, और तुम मुझे मानते हो उसका सबूत पेश करो, और इसका सबूत क्या है, नमाज। जहां ईमान वालों की अल्लाह ने अलामत बयान की है, सबसे पहले नंबर पे अगर किसी चीज का जिक्र होता है तो वो किसका, नमाज का। नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, बाकी सब चीजें बाद में। मुआहिदों की पाबंदी करते हैं, ये भी अगले नंबर पे बयान किया अल्लाह ने, एग्रीमेंट को पूरा करते हैं, वादों को पूरा करते हैं, सच बोलते हैं, सब अलामतें बाद में बयान होती हैं अल्लाह की नजर में। जब अल्लाह ईमान वालों की अलामतें जिक्र करते हैं उनमें सबसे पहले किसको बयान करते हैं, नमाज को। यहां एक इश्काल होगा, भाई ये क्या बात है, अल्लाह ताला नमाज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, भले लोगों को टोपियां कराते रहो झूठ बोलते रहो। ये वजह नहीं है कि अल्लाह को झूठ से नफरत नहीं है। कुरान में आता है लानतुल्लाही अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। असल में अल्लाह ने नमाज को सबसे ज्यादा फोकस इसलिए किया है कि हम किसी चीज में अच्छाई और बुराई का जो क्राइटेरिया और मायार है ना हमारा, वो डिफरेंट है और अल्लाह का मायार हमसे बोलो डिफरेंट। जैसे कोई भी शख्स बात कर रहा हो ना, हम कहते हैं यार इसमें मेरा जो क्या है वो ओपिनियन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं जरा डिफरेंट एंगल से देखता हूं, मैं थोड़ा मुख्तलिफ जाविये से चीजों को देखता हूं। मुझे आज पता चला कामरान मसीह तो पायलट ही नहीं है। अगर से बयान से हटके एक बात है, आज पता चला कामरान मसीह तो, मैं तो जाने वाला था उसके घर। आपको हैरानगी हो रही है, वो तो नेविगेटर है एयरफोर्स में, अच्छी बात है, यानी चलो एयरफोर्स में कोई ना कोई उसकी खिदमात है, लेकिन वो तो पायलट ही नहीं है। अच्छा मुझे ये इसलिए पायलट ही नहीं है भाई वो, ना 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 ना, जहाज का पायलट ही नहीं है। अच्छा आदमी है, हमें को उससे वो नहीं है, चलो एयरफोर्स में होना भी हमारे लिए फखर की बात है, एयरफोर्स में है बस इतना भी काफी है, मकसद किसी को हौसला शिकनी किसी की करना नहीं। मुझे ये इश्काल इसलिए हुआ, मैंने कहा यार एक ही पायलट था, बाकी हम तो सुने 40 जहाज उड़े थे। ये जो फाइट हुई है ना, इसको डॉग फाइट कहा जाता है ना, देखो कुत्ता कैसे लड़ता है, वो मेहमान अपने जो घर, यार ये टॉपिक चेंज हो जाएगा, इसको नमाज के बाद सवाल जवाब के सेशन में इसको निपटाएंगे हम इस मसले को, वरना ये सारा बयान मेरा जंग पे चला जाएगा फिर तो। लेकिन बाद में मुझे आज मुझे पता चला कि भाई नहीं नहीं नहीं, मैंने जो रिपोर्टें तलब की हैं वो बिल्कुल, तो मैं YouTube की रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा, मेरे पास भी दो रिपोर्टें हैं बीवियां चार हैं लेकिन रिपोर्टें दो हैं तो अच्छा खैर ये तो फिर टॉपिक चलता रहेगा जिंदगी भर। अभी तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम जब देखते हैं किसी चीज की अच्छाई और बुराई को तो एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं, अल्लाह मियां जो देखते हैं वो डिफरेंट एंगल से, बल्कि हर शख्स का एंगल किसी को देखने का दूसरे से डिफरेंट ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर शख्स के पास एक ही तराजू हो लोगों को नापने का और लोगों को तोलने का। मेरी नजर में अच्छा कोई और होगा, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और होगा, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और। हर शख्स का अच्छे का एक क्राइटेरिया दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। मैं अक्सर एक बयान में अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं, देखो अब्बा की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है, बीवी की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है, दोस्त की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है। अब्बा अच्छा किसे कहते हैं, जो कमा के लाए, फिर भले गुटखा खाए, भले सिनेमा घर में जाके फिल्में देखता हो, क्या ख्याल है, बेशक वो किसी काम का ना हो, लेकिन अगर वो कमाऊ पूत है, वो मैं अक्सर मिसाल देता हूं ना, एक आदमी अपने 3 बच्चों का तारुफ करवा रहा था, ये मेरा बेटा डॉक्टर है, ये पायलट है, ये चोर है, तो किसी ने कहा इसको घर से निकाल क्यों नहीं देते, कहते कमाता सिर्फ यही है इसलिए घर से नहीं निकालता मैं। तो बीवी की नजर में अच्छे का मतलब यह है कि मेरे सारे हुकूक अदा करे, मेरी सास को 1 रुपया भी ना दे, बहनों को भी ना पूछे, उन बीवियों की बात कर रहा हूं जो बयान के नहीं सुन रही हैं, उन खवातीन की, वो खवातीन जो किसी की बीवी हैं और बयान मेरा नहीं सुन रही, उनकी बात कर रहा हूं, उनकी नजर में मैयार ये कि सारी आमदन हमें लाके दे। मां की नजर में अच्छा वो है जो बीवी पे 1 रुपया भी खर्च ना करे, सब किसकी झोली में लाके डाल दे, मां की झोली, बेगम को बिल्कुल लिफ्ट ना कराए। तो हर शख्स का अपना एक मैयार है ना, तो क्या अल्लाह को ये हक नहीं है कि उसका भी एक मैयार हो अच्छाई और बुराई को मुतायन करने का और तोलने का, कि कौन अच्छा है और कितना अच्छा है और कौन बुरा है और कितना बुरा है। अब इंसानों की नजर में अच्छा वो है जो इंसानियत की खिदमत करे, लोगों को खिलाए पिलाए, तभी हम देखो जो हमसे अच्छे अखलाक से बात करता है और हमारी खिदमत करता है। और बटेर का आज लाए आप सालन, जो बटेर का शोरबे वाला है ना, हैं शोरबे वाला है ना, अल्लाह जज़ाए खैर, तो ये मेरी दावत कर रहे थे, मैंने कहा इधर ही ले आए यार, तो इन्होंने कहा बटेर का खाना है, फिर मैंने सारे बोले शोरबे वाला, गो शोरबे वाला मजे का लगता है, इसमें जो रोटी डुबो डुबो के खाने का मजा है ना, उसका अपना ही मजा है, क्या ख्याल है, हजम जल्दी होता है। हकीम लोग बोलते हैं, हकीम लोग, कि शोरबे वाली चीजें खाया करो, इससे इंसान कम बीमार होता है, लज्जत भी उसमें ज्यादा है। जो फास्ट फूड आ गया ना हमारे यहाँ, अब वो कीटो शीटो डाइट पर हो एक अलग बात है, वो डॉक्टरों ने आजकल एक कीटो डाइट लाई हुए हैं कि वो सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन लो, हम तो नॉर्मल लोग हैं भाई, हम नॉर्मल खुराक खाने वाले लोग हैं, तो आजकल डॉक्टरों ने कीटो डाइट के नाम से एक डाइट प्लान दिया हुआ है लोगों को कि बिल्कुल कार्ब को आप तकरीबन जीरो कर दें और खाली गोश्त मोश खाया करें, खाएं आप डॉक्टरों की आप अमल करें, हम तो जो सदियों से बाप दादा खाते आ रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, हम वही अच्छा लगता है, और हमारा जो कल्चर है ना बर्रे सगीर का, वो शोरबे वाली चीजें खाने का है, अंग्रेजों में शोरबे वाली चीजों का कोई तसव्वुर ही नहीं है, अमेरिकन को देख लो, चाइनीज को देख लो, जैपनीज, शोरबा खाते ही नहीं है, इनको कभी निहारी में रोटी डुबो के खिलाओ, जो हजम भी आसानी से होता है वो खाना, बॉडी को लगता भी है, मजा भी आता है, फिर मजे की नींद भी आती है, और हकीमों के बकौल बीमार भी कम होता है आदमी। अब डॉक्टर इस राय से इत्तेफाक करें ना करें मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तजुर्बा भी है, तो इसलिए शोरबे वाली चीजें मेरी राय है, बाकी डॉक्टरों से पूछ लो क्या खाना है क्या नहीं खाना। खैर, तो अंग्रेजों ने जो है ना ये फास्ट फूड, ये जो चिकन बॉयल चिकन और बर्गर चिकन और ये सब चीजें गोरों ने लगाया है, आप गोरों को शोरबे वाली चीजें खुद खिलाओ तो देखो वो इससे सेट हो जाएंगे, क्योंकि शरीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, गोश्त के शोरबे में रोटियां डुबो दी जाती थी, वो जब अच्छी तरह उसको पी लेती फिर उसको खाया जाता था, तो जोद हजम भी है, आसानी से हजम भी होता है वो, और मजा आता है उसको खाने में, बॉडी को लगता भी है वो। अलबत्ता गंदुम की रोटी के बजाय आजकल, क्योंकि गंदुम में कार्ब बहुत ज्यादा है, तो गंदुम की रोटी के बजाय जौ या दूसरी मल्टीग्रेन टाइप की चीजें, वो वाला आटा हो तो ज्यादा अच्छा है। खैर, तो हमें तो भाई वो हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमें वो अच्छा लगेगा जो हमें शोरबे वाला बटेर खिला रहा हूं, सही है ना, शोरबे वाला बटेर खिला रहा हूं, तो मैं तो उसकी तारीफ करूं, कितने अच्छे आदमी है भाई। और अब क्या, ये अब सारा ही बताना शुरू कर दूं, लोग बोलेंगे सारे जो है ना ये इसी चक्कर में मौली साहब के, लोग इनको ये खिलाया करें, तो इसलिए मजीद मिसालें मैं नहीं देता कि तुम्बे की चर्बी और फिर उसमें पराठा बनावाओ सुबह नाश्ते में और ज्यादा हो जाएगा फिर ना। अच्छा खैर, ऑयल कम हो शोरबे वाले, उसमें ऑयल से मजा खराब होता है, मैं आपको बताऊं, शोरबे जो गोश्त, आलू गोश्त का जो शोरबा है ना, ताजा गाय का गोश्त हो, आलू हो और शोरबा हो, मजा ना आए पैसे वापस। खैर, तो इंसान का मैयार क्या है भाई, इंसान का मैयार ये है कि जो इंसानियत की खिदमत करे हमें वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। भाई ये बेवा औरतों की मदद करता है, ये यतीमों की मदद करता है, कुरान ने भी तारीफें की ऐसे लोगों की, लेकिन सबसे अच्छा ये है ना, ना 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 ना, अल्लाह कहते हैं सबसे अच्छा ये नहीं है। बुरा कौन है हमारी नजर में, सबसे हमारी नजर में सबसे बुरा वो है जो लोगों से झूठ बोले, यकीनन बहुत बुरा है, कुरान कह रहे लानतुल्लाही अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। हमारी नजर में सबसे बुरा वो है जो इंसानों का कत्ल करे, यकीनन बहुत बड़ा जुर्म है कत्ल करना, लेकिन क्या सबसे बड़ा जुर्म है, अल्लाह कहते हैं नहीं सबसे बड़ा नहीं। हमारी नजर में सबसे बड़ा जुर्म इंसानियत को कत्ल करना है या नहीं है, इस्लाम कहता है बहुत बड़ा जुर्म है ये, सबसे बड़ा नहीं है। तो अल्लाह से अगर हम पूछते हैं ना सबसे बड़ा जुर्म, तो अल्लाह कहते हैं इन शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह सबसे पहले जब किसी को तोलता है ना कि ये अच्छा है या बुरा, तो अल्लाह कहते हैं सबसे पहला मैयार ये है कि ये मुझे मानता है और मेरी तौहीद का इकरार करता है या नहीं करता, ये अल्लाह का मैयार है। अब आपको इससे, आपका नुक्ताए नजर इससे हटकर हो या इसके मुवाफिक हो, अल्लाह पर इससे कोई फर्क, बोलो, नहीं पड़ता। आप अगर कहते हो मेरी ये समझ में नहीं आता कि क्यों भाई, एक आदमी ने 10 इंसानों को कत्ल कर दिया, वो लेकिन वो तौहीद परस्त था, वो मुसलमान था, وہ اگرچہ جہنم میں جائے گا, بہت لمبی سزا ملے گی اس کو, لیکن بالآخر جنت سے نکل جائے گا. لیکن ایک آدمی نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی, لیکن وہ مشرک ہے, اللہ کے ساتھ دوسرے جھوٹے خداؤں کو شریک کرتا ہے, تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. ہمیں اس پر اشکال ہو سکتا ہے, آپ کو اشکال ہو سکتا ہے, غیر مسلم کو اشکال ہو سکتا ہے, تو اللہ جواب میں کیا کہے گا, بھائی تمہارا اشکال اپنی جگہ, جنت بھی میں نے بنائی, جہنم بھی میں نے بنائی, لیکن میں تمہارے جذبات سے متاثر نہیں ہوں. تو اسلام پتہ ہے ہمیں کیا کہتا ہے, ہمارا قبلہ درست کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار تم خود متعین مت کرو. اچھے اور برے, کون سی برائی کس درجے کی ہے, کون سی اچھائی کس درجے کی ہے, یہ کون متعین کرے گا, یہ میں بتاؤں گا. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, صحابہ کرام کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا اور مکہ سے دربدر کر دیا. اس کے بعد صحابہ کرام کو پھر جب جہاد کا, پھر ان پہ حملے بھی کرتے تھے. صحابہ کرام جہاد کرتے, لڑائی کرتے اپنے آپ کو, شروع میں تو دفاعی لڑائیاں ہوئی ہیں. تو مشرکین مکہ کہتے, دیکھو حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے نا, مشرکین مکہ کہتے دیکھو ہم کتنے نیک ہیں, ہم مسجد حرام کی تعریف تعمیر کرتے ہیں, حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں, اللہ کے گھر کے ہم رکھوالے ہیں, تم تو مدینہ میں رہتے ہو اور لڑائی کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہے نہیں. تو اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. اللہ کہتے ہیں تم مسجد حرام میں کی تعمیر, اللہ کے گھر کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا, یہ بھی نیکی ہے یقیناً. کیا یہ نیکی اس شخص کے برابر ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے, وہ جو جان دے رہا ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ مسجد حرام کی تعمیر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے, یقیناً بہت بڑی نیکی, لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, مظلوموں کے دفاع کے لیے جو جان دے رہا ہے, لڑ رہا ہے, اس کا ایک جہاد دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, تو یہ والا پلڑا جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والی نیکی کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا. تو مشرکین اپنے پوائنٹ آف ویو سے, اپنے اینگل سے دیکھ رہے تھے اور اللہ ان کو اپنے اینگل سے دکھا رہا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. تو ہمارے ساتھ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, کچھ چیزوں کو ہم گوروں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, مغربی تہذیب, کچھ چیزوں کو ہم اسلام کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر اسلام کے اینگل میں بھی کچھ کو اہل حدیث کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو بریلویوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ربیع الاول میں بتیاں نہیں لگائیں تو وہ عاشق رسول نہیں ہے, اس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بریلویوں کے اینگل سے, اور عاشق رسول نہیں ہے ایک نمبر کا فراڈی ہے. کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, کچھ کو اہل حدیثوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, رف الدین نہیں کرتا کسی کام کا, اب وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, اب یہ تو حنفی ہے, یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں. اور اگر رف الدین کرتا ہو تو پھر وہ دیوبندی اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہے, یہ تو یعنی مجتہد بنا ہوا ہے, کسی بجائے کسی مجتہد کو فالو کرنے کے یہ کیا کر رہا ہے, یہ خود مجتہد بنا ہوا ہے. تو وہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. تو ہمارا جو معیار ہے نا بھائی, اس کو سائڈ پہ رکھ دو. اس کو کہاں رکھ دو, مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے کوئی فتویٰ دے دیا اہل حدیث کے بارے میں ہمارے مدرسے میں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج جماعت ہے, یہ ان سے شادی بیاہ جائز نہیں, کہ مجھے نماز پڑھنا چاہیے. ہمارے استاد نے ایسے کراس لگا دیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا, کاٹ دیا اس کو, اور فتویٰ لکھ دیا کہ بھائی اگر کوئی اہل حدیث متشدد نہیں ہے, اسلاف کو برا بلا نہیں کہتا, تو اس سے ہمارا اختلاف ہے ان سے چند چیزوں میں, لیکن وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. یہ وہی اختلاف ہے جو اسلاف میں بھی تھے, صحابہ میں بھی تھے. بڑا نرم کر کے جواب لکھ دیا. تو جو تھے جنہوں نے وہ اتنا سخت جواب لکھا, تو انہوں نے کہا نہیں اس میں تو یہ, اس میں تو یہ. انہوں نے بولا بھائی دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے, جو جتنی جس کے اندر آپ کو جتنا اختلاف ہے اس کو اس سے زیادہ آپ آگے نہیں لے جا سکتے. آپ کو یہ رائٹ تھوڑی ہے کہ آپ ایک شریعت نے ایک معیار متعین, چونکہ جو اختلافی مسائل اسلاف میں ہو گئے ہیں نا, اسلاف میں جو اختلافی مسائل ہیں تو وہ اختلافی ہیں ہی اسی لیے کہ اس میں کسی ایک جانب میں بھی آپ کو شدت کی اجازت نہیں ہے. اگر ورنہ صحابہ میں اختلاف نہ ڈالتا اللہ ان مسائل میں, صحابہ میں اختلاف ڈالنا اس کی علامت ہے، بھائی اس میں ایک رائے پر اڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ نے اختلاف ڈال دیا تو اس کا مطلب اس میں لچک رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب جب اللہ نے لچک رکھی آپ کیوں توپے لے کے چڑھ گئے ہو ایک دوسرے کے اوپر کہ نہیں جی یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی سب کیا ہے، سب جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم نے معیار متعین کرنا ہے بھائی قرآن و سنت سے، اللہ سے۔ اللہ تو قرآن و سنت ہی کے ذریعے بتائے گا نا، تو اس میں سب سے پہلا معیار اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی جتنی نیکیاں ہیں، ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کرامات اشتدت به الريح في يوم عاصف، ایک رائی جس راکھ کا پہاڑ ہوتا ہے نا، پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے، کتنی لائٹ کتنی ہلکی ہوتی ہے وہ، اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی، لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو، اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے، انہوں نے اسپتال بنا دیے، انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی، لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا، ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے۔ ہاں اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے، اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ، بخشوا نہیں سکتا ان کو۔ اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا۔ حالانکہ انسانیت کی نظر میں تو کوئی یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اینگل رکھا ہوا کیوں ہے، اللہ تعالیٰ اس اینگل سے دیکھتا کیوں ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا اللہ کے وجود، جیسے ملحد اور ایتھیس لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے، سب آٹومیٹیکلی خود بہت سب کچھ چلا رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا وجہ کیا ہے، اللہ نے اتنا مضبوط موقف کیوں رکھا ہوا ہے، جس کو میں اپنی زبان میں موقف کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف موقف کا لفظ کی نسبت نہیں کی جاتی، لیکن آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں اللہ نے یہ نظریہ کہا کہ بھئی یہ اگر تم کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو کوئی حیثیت تمہارے کسی عمل کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے، ہے کیوں؟ دیکھیں اس کی وہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے، ہم جب کہتے ہیں نا یہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے بہت اچھا ہے، تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے تم پر احسانات کیے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کو تم بھول گئے۔ میں گھر کی ایک مثال دیتا ہوں، ابا اما کی، آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے، ماں نے آپ کو جنا، دودھ پلایا، پالا پوسا، آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا، آپ کو گھر دیا، ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے، پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے، جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو، ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوئی۔ دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو، لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا، وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ، جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا، بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو۔ تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہوا اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے، اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، اس وقت سے جانتا ہے، اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنتے ہیں، یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں، پھر جب تمہیں دنیا میں لایا تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے، پھر ماں کو جو ممتا دی، بے پناہ محبت دی، یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے، خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے، भाई ये नेचर तो अंधी बहरी गूंगी है, वो क्या सिखाएगी किसी को? उसके हाथ हैं, उसके पांव हैं, उसकी टांगे हैं, उसके पास स्पीकिंग पावर है जो वो समझाएगी। अल्लाह ने देखो अपने वजूद को साबित करने के लिए ना कैसी कैसी मिसालें दी हैं। हम ये कहते हैं ना मां की मोहब्बत नेचुरल है, तो सांप में क्यों नहीं है? सांप की मादा अंडे जनती है, अंडे देती है, और जैसे ही बच्चे निकलते हैं खाना, बच्चे सबसे पहले मां से दूर भागते हैं सांप की मादा के। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? अगर ये नेचुरल होता तो सांप की जो बच्चे जब वो जनती है तो उसकी ममता कहां चली जाती है उस वक्त? आप कह सकते हो तो जहरीला जानवर है सांप, तो उसकी नेचर यही है कि वो मोहब्बत ही ना करे किसी से। मछलियों को देख लो आप, मैंने तो एक्वेरियम में मछलियां बहुत पाली हैं, मछलियां तो जहरीली नहीं होती, कितनी पोलाइट सी मखलूक है मछली, फिश आराम से यूं 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 तैर रही होगी। मछलियां जब अंडे देती हैं पहले तो अंडे खा जाती हैं, वो अंडे जो बचते हैं उससे छोटी छोटी मछलियां निकलती हैं, फिर उनको भी खाती हैं वो। मां खुद अपने बच्चों को खाती है, जो बच्चा बच निकलने में कामयाब वो जी लेता है, वरना अक्सर बच्चे मां बोलो खा जाती। और भी मखलूक है ऐसी, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें मां बच्चा जन के खा जाती है, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें मां में बच्चे मां की बच्चे से मोहब्बत होती है, और कुछ ऐसे बहुत ज्यादा होती है, और कुछ ऐसे इतनी ज्यादा मां बच्चे से मोहब्बत करती है कि अपनी जान दे देती है, बच्चे को बचा लेती है। तो इससे पता चलता है भाई ये खुद बहुत नहीं है, ये एक मैनेजमेंट है। फितरत ने हर मां में उसकी उसकी जो है ना एक खास तरीके से मोहब्बत के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। किसी में मोहब्बत ज्यादा डाल दी है, किसी में कम डाल दी है, किसी में बिल्कुल भी नहीं डाली, और किसी में नफरत डाल दी है, और किसी में बहुत ज्यादा नफरत डाल दी है। तो ये मां की मोहब्बत को हम नेचुरल कहते हैं या अपनी जबान में कहते हैं, वरना नेचुरल असल में दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब खुदा का पैदा करता है। अब जब आप देखते हो ना कि कौन से जानवर हैं जिनके मां के दिल में, अच्छा कुछ जानवर ऐसे हैं कि मां तो मोहब्बत करती है, बाप नहीं मोहब्बत करता बच्चों से। जैसे अक्सर जानवरों में बाप के दिल में कोई मोहब्बत होती है बच्चों से, भाई बकरी अपने बच्चे को पालती है, बकरा पालता है जिसके बच्चे हैं? मुझे लग रहा है आप लोग क्या पालता है, मुझे भी चुप बैठे हैं। बकरी बच्चे को पालती है, बकरा नहीं पालता। गधी गधे को पालती है, गधा नहीं पालता। उसको कोई होश ही नहीं है कि मेरा बच्चा है या पड़ोसियों का बच्चा है, उसे कोई फर्क नहीं। मछलियों में क्या होता है, बच्चे पैदा हुए मछलियां खाना शुरू कर देती है, लेकिन बाज मछलियां ऐसी हैं इतनी मोहब्बत के जो पेयर है ना, मां भी पालती है और उस मछली का बाप भी पालता है। तो अगर ये खुद ब खुद हो रहा होता ना तो इसमें इतनी खूबसूरत मैनेजमेंट ना होती। अब साइंसदानों ने जब गौर किया ना कि कौन सी जानवर ऐसा है जिसकी मां में मोहब्बत बहुत ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में मां और बाप दोनों में है, और किसी में बिल्कुल भी नहीं है, तो देखा कि जिन जानवरों का ग्रोथ रेशो बहुत कम है और वो बहुत बहुत कम है, उनमें मां की ममता बहुत ज्यादा। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका ग्रोथ रेशो भी कम है और उनमें बच्चों के मरने के चांसेस एनवायरमेंट और माहौल की वजह से बहुत ज्यादा हैं, तो उनमें मां की और बाप की ममता ज्यादा नहीं बल्कि बहुत से भी ज्यादा है। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रेशो भी कम और वो तूफानी हवाओं में पैदा होते हैं और बेतहाशा उनको तूफान झीलने पड़ते हैं, तो उनमें सिर्फ मां और बाप की मोहब्बत नहीं पूरे खानदान की मोहब्बत डाली हुई है, सारा खानदान मिलकर बच्चे को पालता है। ये जो पेंगुइन है आप इसकी वीडियोस जाके देखो, अबे वो पेंगुइन नहीं जो थ्री पीस सूट और टाई पहन के वो समंदर के गिर्द घूम रहे होते हैं, थ्री पीस सूट और टाई में नहीं, वो जिसको पानी की बिल्ली कहते हैं मेरे ख्याल है उर्दू में, वो थ्री पीस, मुझे तो ऐसा लगता है मैंने देखा है वहां नॉर्वे वगैरह में ना, तो वो थ्री जापान में भी बर्फ में होते हैं ना वो, तो वो उन्होंने उनका माहौल बनाया हुआ सख्त शदीद सर्दी में रहते हैं। तो ये एंटार्क्टिका वगैरह में जहां पर बहुत बर्फानी हवाएं तूफान, तो बच्चा इन तूफानों को नहीं झेल सकता, तो उसके लिए अल्लाह ने आप उस मैंने किताब पढ़ी है इस पे, डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, एक साइंटिस्ट की मैंने किताब पढ़ी है, कई साल हो गए पूरी मुझे याद नहीं है वो, کہ کیسے اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے ایک بچے کو پالتے ہیں. ہم ایسے 19 کو نہیں پال سکتے جیسے وہ سڑاتا رہوں گا میں چڑھاتا رہوں گا جیسے وہ اللہ نظر سے بچائے. تو جیسے وہ ارشاد بٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بھی بےچارا فیملی پلاننگ والوں سے متاثر ہے نا, کہنے بہت اچھی خدمت ہو رہی ہے, بہت اسٹائل سے وہ طنز مارے تھے اس نے. تو لوگ سمجھتے ہیں میں شرمندہ ہو جاؤں گا, میں شرمندہ ہوں, لیکن اس پہ شرمندہ ہوں کہ پروگریس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں, صرف میں شرمندہ ہوں. جو ریزلٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. 19-20 تو آپ آج کل آپ کے پی کے میں جاؤ آرام سے 19-20 کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو خیر تم کتنے ہو؟ 6 بہن. تو تم 19 کہہ رہے ہو ان کو جائے. خیر وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہیں؟ کہہ رہے میں نے بتایا نا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہیں؟ تو کہہ رہے یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ کام خیر وہ ایک مزاح تھا. تو پینگوئن کو دیکھ لو آپ, آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں اس کی, کتابیں پڑھیں اس کے بارے میں, گوگل پہ سرچ کریں, کیونکہ جھکڑ ہیں, برفانی طوفان آتے ہیں, اس بچے کو کا سروائیو کرنا بہت مشکل, لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو جننے میں اور پالنے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, ایسے جان جوکھوں میں کھیل کے اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اپنے بچے کو پالتے ہیں, اور پھر اس کے بعد باقی خاندان بھی ساتھ دیتا ہے, وہ پورا پریوار جو ہے نا جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں, چلو جی ماں پیچھے رہ گئی تو دوسری انٹی آتی ہیں اس کو گلے لگا لیتی ہیں. انسانوں میں ایسا نہیں ہے, دوسری انٹی آئیں گی وہ اس کو گلے لگا لیں گے, چل بھائی جب تک تیری ماں نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے برفانی ہواؤں سے میں تجھے بچا لیتی ہوں. لیکن جن جانوروں میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے, دے تنادن پیدا ہوتے ہیں, ان میں اللہ اگر ماں کی ممتا رکھ دیتا نا تو ماں تو سارا دن سینکڑوں بچوں کو پال پال کے خود مر جاتی وہ, اور اتنے ان کے گروتھ ریشو ہوتا کہ وہی نسل ہوتی باقی دنیا میں سب ختم ہو چکے ہوتے. سانپ کی مادہ ہزاروں انڈے دیتی ہے, اب وہ ہزاروں میں اگر 500 بھی بچ جاتے تو سانپ ہی سانپ ہوتے دنیا میں. اسی طرح مچھلیاں, میں نے ایک فش پالی ہے, وہ ہے کون سی فش ہے, گولڈن فش, موٹی سی ہوتی ہے, 10,000 انڈے کہتے ہیں ایک وقت میں دیتی ہے وہ, 10-10 ایسی مچھلیاں ہیں, 10,000 انڈے اور 50,000 انڈے, پھر ان سے 50,000 بچے نکلتے ہیں. اب آپ سوچ لو 50,000 بچے نکلے, وہ 50,000 ماں نے پال پوس کے اسکول بھیج کے ٹیوشن فیس لگا کے سارے ویکسین کروا کے اس کو جوان کر دیا, ان 50,000 کی جب شادی ہوگی تو ایک ایک کے 50,000, تو 50,000 کو 50,000 سے ضرب دو تو اکائی دہائی سینکڑا, 1,000 10,000 کیا, اکائی دہائی سینکڑا 1,000 10,000 لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ 10 کروڑ, ارب, تو تقریباً 5 ارب یا 50 ارب, صحیح کیلکولیشن کر لینا گھر بیٹھ کے, 50 ارب تھوڑے دنوں میں ہو جاتے ہیں. تو مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی میرے بھائی, سمندر میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی, پھر وہ سب مر جاتی, متافن پھیلتا. تو اللہ نے کہا اتنے بچے یہ پیدا کر رہی ہے تو ان کی ماں کے دل سے اللہ نے ممتا چھین لی, بولا کھاؤ, جو نکل گیا وہ میچ جیت جائے گا. وہ پہلے دن سے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے, پہلے اماں سے جو نکل گیا وہ جیت گیا. تو بھائی یہ ماں کے تو وہ بھی مچھلی ہے. تو اچھا کچھ جانور ایسے نر اور مادہ دونوں مل کے پال رہے ہیں اس کو, تو یہ پورا ایک مینجمنٹ ہے. قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو, قرآن جہاں بھی اللہ کی کائنات کے مظہر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کائنات میں یہ کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ ہو رہا ہے, دو لفظوں میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم, بہت زبردست آیت ہے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہتے ہیں تم کتنے نیک ہو, کتنے نیٹ کلین, تھینک یو, اور ہر وقت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو, ہسپتال بنا دیے, یتیم خانے بنا دیے, اور بہت ہی نائس پرسن, نائس ٹو میٹ یو, یہ سب جب تم سے کوئی ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نائس ٹو meet you, बहुत खुश होते हैं, और लेकिन अगर तुम मुझे नहीं मानते, अल्लाह कहते नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि तुमने छोटा जुर्म नहीं किया, छोटा जुर्म नहीं किया, एक ऐसी जात का इनकार कर दिया जिसकी कुदरत की निशानियां सुबह शाम अपनी आंखों से देखते हो, सुबह शाम देखते हो, तो तुम्हें उसका क्यों ख्याल नहीं आया। तो तकदीरुल अजीजुल अलीम, तकदीर कहते हैं मैनेजमेंट, अंदाजा, एडजस्टमेंट, ये सब अल्फाज तकदीर के लफ्ज में समा सकते हैं। एडजस्टमेंट है इसमें, मैनेजमेंट है इसमें, एक हमें एक कैलकुलेशन है इसमें, एक हवाई नहीं है, वरना निजाम चल नहीं सकता था। अब मुल्हिद और एथियस क्या बोलता है, एथियस बोलता है कि हुस्ने इत्तिफाक है इसलिए ऐसा हो रहा है, यानी खूबसूरत मैनेजमेंट है नेचर की वजह से। अल्लाह क्या कहते हैं, खूबसूरत मैनेजमेंट है नेचर की वजह से, लेकिन उस नेचर को बनाने वाला कौन है, खालिक, खुद ब खुद ये नेचर बनी नहीं है, ये फिजिक्स के जो लॉ है और जो पूरी दुनिया जिन कवानीन पे चल रही है ये खुद ब खुद नहीं बन सकते, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो खुदा का इनकार करे, हल्का जुर्म नहीं है। तभी तो हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन इसकी सारी जिंदगी कोशिश करते रहे कि हमारी ईमान पर मौत वाकई हो, ऐसा ना हो हमसे आखिरी वक्त में ईमान सलब हो जाए। अब आप देखो इतने लोग ईमान कुफर पे मौत वाकई हो रही, उनको तो इसकी कोई परवाह नहीं होती। कितने काफिर हैं उनको कहा जाए मौत के वक्त अब तो तुम कलमा पढ़ लो भाई, कहते नहीं अभी भी नहीं पढ़ रहे होते वो, उनके नजर में कलमे की वैल्यू नहीं है। और हमारे यहां बुजुर्गान दीन और असलाफ जिनकी जिंदगी गुनाहों से पाक थी, सारी जिंदगी इसी खौफ में गुजर गई कि अल्लाह हमसे ईमान ना छीन ले, क्योंकि उनको ईमान की वैल्यू को पता है भाई कयामत के दिन आमाल के तराजू में जो चीज सबसे वजनी होगी वो क्या चीज होगी, ईमान, तौहीद, अकीदा तौहीद, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान। तो ये हल्की चीज नहीं है, इसको हल्का ना लिया करो, क्योंकि आजकल मुसलमानों ने इसको हल्का लेना शुरू कर दिया है। और जब आप इस नेकी को हल्का लोगे तो फिर अल्लाह की नजर में भी आपकी नेकी हल्की हो जाएगी, अल्लाह कहेंगे इसको खुद अपनी वैल्यू, अपनी नेकी की वैल्यू नहीं है इसके दिल में। तो कैसे लोग हल्का समझते हैं, लोग गैर मुस्लिमों की तारीफें कर रहे होते हैं, अब यार क्या हुआ है, कलमा नहीं है, हैं तो हमसे अच्छे हैं ना, भाई कलमा नहीं है हल्की बात है, ये कलमा नहीं है। लोग कहते हैं क्या हो गया नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन हैं तो हमसे अच्छे, ना 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 ना, अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़े बगैर तुम वो तुमसे अच्छे नहीं हो सकते, कलमे के बगैर वो तुमसे अच्छे नहीं हो सकते। तो अल्लाह कहेंगे ठीक है फिर तू भी उसी उन्हीं, अल्लाह हो सकता है आपसे ईमान सल्व कर ले, जिसको खुद ईमान की परवाह नहीं है। इसलिए मैं जो लोग यूरोप अमेरिका में जाते हैं उनसे बोलता हूं भाई अपने ईमान को बचाना, ईमान को, इस पे सौदेबाजी मत करना, इस पे समझौता मत करना, मुसलमान है ये बहुत बड़ी नेमत है, मर जाओ कट जाओ, नहीं भाई ईमान नहीं छोड़ने का, अमाल उसके बाद आते हैं, अमाल को भी फोकस करना है, लेकिन अल्लाह की नजर में वजनी चीज इधर इधर इधर, मैं यहां बैठा हूं, वो बाद में आपको मैं तस्वीर दिखा दूंगा इनकी, अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, बोलो ईमान की वैल्यू है सबसे ज्यादा। तो कुरान में जो आयत है ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, अल्लाह कहते हैं कि ये जो कायनात में तुम्हें मैनेजमेंट नजर आएगी ना, जैसे मैंने बताया कि इस तरह से, अच्छा कोई एक मखलूक भी आप पाल लो ना जानवरों की, उसी में अल्लाह की कुदरत के बेशुमार नमूने नजर आ जाते हैं। आप, मैंने 50 मुर्गियां है ना, 4 मुर्गियां थी, तो होते होते अब एक साल में 50-60 हो गई। अब आप देखो अल्लाह की निजाम देखो, मुर्गी खाने के लिए है ना, अंडे देने के लिए, अब वो मुर्गे इतने हो गए हैं, मुर्गे मुर्गियां बराबर हैं, मुर्गों ने एक दूसरे को मार मार के बेड़ा गर्क किया हुआ है। कल एक जनाजा मुर्गे का ना, हमारे माली ने तस्वीर भेजी, एक जनाजा देख रहे हो आप, इसकी आखिरी सांसें चल रही है, वो मुझे बार बार कह रहे हैं मुफ्ती साहब कुछ मुर्गे जबा करके खा जाओ। मैंने कहा देखो अल्लाह ने ये मुर्गे खाने के लिए पैदा किए हैं, किसके लिए पैदा किए, नहीं खाओगे ना ये आपस में लड़ेंगे, नस्ल के लिए چند مرغے ہی ہوں گے, مرغیاں زیادہ رکھو مرغے کم رکھو. یہ اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ نسل کے لیے چند مرغے ہوں گے, باقی کس کے لیے؟ کھانے کے لیے. نہیں کھاؤ گے تو یہ آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو مار دیں گے. تو کل سے پھر میں نے کاٹنا شروع کی ہے. آج اگر بٹیر کی دعوت نہ ہوتی تو آج میں نے دیسی مرغا کھانا تھا. تو حقیقت یہ, آپ کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہو نا تو ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. کوئی کام نر پیدا ہوتے ہیں کٹنے کے لیے, کٹنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. لگتے ہیں کھانے کی مخلوق ہے, تم کھا نہیں رہے تو یہ آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو. نسل بڑھانے کے لیے تو 8-10 مرغیوں پہ ایک مرغا کافی ہے, باقی تو کھانے کے لیے. کیوں نہیں کھا رہے, کنجوسی کر رہے ہو؟ مار دوں گا, جنازے اٹھیں گے. کل ایک جنازہ تھا, بس وہ پہلے ہی سبق, 3-4 جنازے تو اٹھ چکے ہیں, خود ہی مار رہے ہیں. مرغے اتنے اگریسو ہوتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, اور مارتے بھی مرغیوں کی محبت میں ہیں. وہ تو عشق میں مرتا ہے ایک مرغا, وہ کہتا ہے یہ مرغی میری ہے, وہ کہتا ہے تیری میری ہے, وہ پھر لڑتے ہیں, ڈاٹ مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک جو جیت گیا اس کو مرغی مل گئی. وہ ہے نا, وہ ایک مرغی مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس کی, جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے. یہ ایک الگ اینگل سے سوچ رہا تھا مرغا. خیر, تو یہ بھی ایک آپ کو میں بات بتاؤں جنرل نالج کی. آج کل نا مچھلیوں کی فارمنگ شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو آج دیسی مرغیاں اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کی گوشت کی ضرورت پوری کر لیتی. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اگر یہ ہم فارمی مرغی نہ ہوتی نا, جو کراس بریڈنگ کر کے ایک نسل نکال لی ہے, تو دیسی مرغیاں لوگ پال رہے ہوتے گاؤں دیہاتوں میں, پھر بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہوتی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا, جو سرمایہ دار لوگ ہیں, ان کی حوث کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے چوچلے ہوتے ہیں. ان کی حوث کو پورا کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہو اور آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. پھر وہ جب ایک چیز سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے تو ظاہر ہے دیسی مرغیوں کی جو پروڈکشن ہے وہ خود بہت کم ہو جائے گی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیسی مرغیاں ہماری گوشت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, لیکن اگر فارمنگ کو ختم کر دیا جائے تو یہ دیسی پوری کریں گی. کیونکہ میں نے تو مرغیاں پال کے دیکھا ہے, ایسے ان کی گروتھ ہوتی ہے نا, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32, ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی نسل کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بڑی جگہ ہے آپ بیزار آ جاؤ گے مرغیوں سے, اتنی اسپیڈ سے پھیلتی ہیں یہ. تو یہی حشر ہم نے مچھلی کے ساتھ کیا. کراچی میں اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ مارکیٹ میں گئے ہو اور مچھلی نہ ملی ہو پورے ملک میں. لیکن سرمایہ داروں نے کیا کیا کہ ان کو پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, انہوں نے مچھلی کی بھی فارمنگ شروع کر دی. فیڈ کھلا کھلا کے اس کو بڑا کر دو اور تالاب میں پالو, نہ اس کو وہ ماحول ملتا ہے بھاگنے دوڑنے کا, نہ وہ اس کو آرگینک خوراکیں ملتی ہیں. اب رزلٹ کیا نکلا, وہ اتنی سستی ہے کہ اب سمندر سے خریدنا لوگوں نے جو آرگینک ہے وہ چھوڑ دی. بھائی یہ بہت سستی مل رہی ہے اور تاجروں نے بھی اسی کو فوکس کیا, یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, جو سمندروں میں شکار ہو رہا ہے اسے چھوڑ چھوڑ کے لوگ کس پہ سیٹ ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اب فشری جہاں سے سمندری مچھلی نکلتی ہے وہاں بھی فارمی مچھلی جا کے بک رہی ہوتی ہے. فارم کی مچھلی وہاں جاتی ہے اور لوگ فشری سے سمندر کی سمجھ کے لا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو تاجر اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. پھر یہ اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں ہوں گی, بھائی یہ تو اس بڑا زبردست ہو گیا کہ فارمی مچھلی کے تالاب بن گئے, ورنہ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ سمندر کی مچھلی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتی تھی. تو یہ ہوتا ہے نقطہ بادل وقوع. کوئی کام آپ پہلے حماقت کر لیتے ہو, پھر اس کے بعد اس کے آپ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. ورنہ خوراک کے معاملے میں چاہے دیسی مرغی ہو چاہے مچھلی ہو, آبادی کو ڈبل در ڈبل کر دو, دگنا در دگنا کر دو, نہ سمندر نے کبھی ہاتھ روکا ہے اور نہ کوئی خوراک کی کبھی کمی ہوئی ہے. یہ سب ہوائی باتیں ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی. جب آپ ایک آرٹیفیشل پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر ظاہر ہے پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ اب دیسی جو ہے وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرتی, ورنہ دیسی ہی کھاتے آ رہے تھے لوگ, جب ضرورت ہوتی تھی کھا لیتے تھے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے, مینجمنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی خوبصورت مینجمنٹ تمہیں کائنات میں نظر آئے گی. اور یہ مینجمنٹ بھی صرف کوئی مینیجر ہونا ضروری نہیں ہے, جس کی طرف سے یہ مینجمنٹ ہے اس میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی تھی. ایک انتہائی طاقتور ہو جو چاہے کر سکتا ہو، نمبر دو اس کو ہر چیز کا علم ہو. بعض دفعہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے نالج نہیں ہوتی تو بھی آپ کام کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہے، وہ آیا آپ کے پاس، آپ کے پاس طاقت ہے، ایک جبڑا پھاڑ سکتے ہو اس کا، یوں کر کے پیٹ چیر سکتے ہو، لیکن آپ کے پاس نالج نہیں ہے کہ پیٹ کے درد کا علاج کیسے ہوتا ہے. آپ تھپڑ مار مار کے اس کو درد ٹھیک کر رہے ہو، جیسے مائیں بچوں کو تھپڑ مار مار کے چپ کرا رہی ہوتی ہیں. بچہ رو رہا ہے سر میں درد، ناک میں درد کی وجہ سے یا گلے میں درد کی وجہ سے، مائیں تھپڑ مار مار کے طاقت کا استعمال کر کے اس کو چپ کرا رہی ہیں، وہ چپ ہونے کے بجائے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں کے پاس طاقت تو ہے، نالج نہیں ہے کہ یہ رو کیوں رہا ہے، نالج نہیں ہے. تو سمجھتی ہے طاقت کے زور سے میں بچے کو دبا دوں گی، ڈرا ڈرا کے نہ چپ کرا دوں گی، وہ چپ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن طاقت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے اس کے کمبخت کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے، استغفر اللہ، کمبخت نہیں کہنا چاہیے، اس کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو قبض ہے. نالج ہے آپ کے پاس، اور قبض کا علاج بھی آپ کو پتا ہے کہ قبض کا علاج یہ ہے کہ جمال گھوٹا، وہ نہیں جو بھینس کے منہ میں ڈالا تھا، بھینس نے پہلے پھونک مار دی تھی تو اسی کے منہ میں چلا گیا تھا وہ، تو جمال گھوٹا اس کو کھلا دیا جائے، یا کوئی بھی ڈاکٹر لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ قبض کی گولی ہے، یہ کھا لی جائے. نالج تو ہے لیکن اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ وہ گولی خرید کے لے آؤ، تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کسی کام کے کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور اس کام کے بارے میں نالج بھی ہوتی ہے، تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ صرف باتیں ہی پھینکتے رہو گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے لوگ بڑے بڑے ویژن بناتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، بھائی آپ کے پاس وسائل کیا ہیں؟ وسائل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر وسائل ہیں لیکن نالج ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا، کون سا وسیلہ اور کون سا ذریعہ ہم نے استعمال کرنا ہے، تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں تم غور کرو گے تو دو نتیجوں تک پہنچو گے، ایک بلکہ تین نتیجوں تک پہنچو گے. نمبر ایک، اس کا بنانے والا کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں ہے. نمبر دو، بنانے والا بہت طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. نمبر تین، صرف طاقتور نہیں ہے، اس کے پاس نالج ہے، علم بہت زیادہ ہے، اس کو پتا ہے کس کی نسل بڑھانی ہے، کس کی نسل گھٹانی ہے. اس کو پتا ہے مفتی طارق مسعود کے بچے زیادہ ہونے چاہیے، خیر یہ تو ایک بیچ میں ایسی مثال آ گئی. اس کو پتا ہے کہ کون سی مخلوق کی نسل بڑھنی چاہیے، کون سی مخلوق کی نسل گھٹنی چاہیے. دیکھو آسٹریلیا میں ہم جو یہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں نا، ترس آتا ہے ہمیں، یار بےچارے جوان ہٹے کٹے ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں، ان کے جینے کی عمر تھی، اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں نا یہ ہمیں کھا جائیں، یہ کیا کریں ہمیں کھا جائیں، یا تو ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوگا یا بھوکے مریں گے، یا ہمیں کھا جائیں. ہمیں کیسے کھا جائیں میں ایکسپلین کرتا ہوں، مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ جو چار قسم کے جانور ہیں نا جن کا شریعت نے حکم دیا کاٹ کے کھا جائے کرو ان کو ذبح کر کے، اگر آپ ان کو نہیں کھاتے نا، یا بقرعید میں ذبح نہیں کرتے، یا کھاتے ہی نہیں ہو آپ ان کو، ان کو جینے دیتے ہو، ان کے پیٹ کمبختوں کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کو دو ٹائم پوری پوری دیگیں چاہیے. بھینس کو کیا چاہیے پتا ہے؟ دو ٹائم، دو روٹی نہیں چاہیے اس کو، اس کو پورا وہ پورا ونڈا چاہیے، اتنا اتنی بڑی تعداد میں. بھائی اس کو بند کروا دینا، یہ ہمیشہ بے وقت یہاں سے، ایک تو یہ ویسے بھی الارم کے طور پر اذان کا ٹھیک ہے ہی نہیں، اذان کا بجنا، تو اتنے بڑا ان کا پیٹ ہوتا ہے. ہمارے محلے سے نا ایک گائے بھاگ گئی تھی بقرعید کے دنوں میں، بچڑا تھا بھاگ گیا تھا، ذبح کرنے کے لیے لگے تو بعض دفعہ بکڑا بھاگ جا، وہ بچڑا بھاگ جاتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے، بھاگ گیا وہ، بھاگا 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 وہ، ہائے مل ہی نہیں رہا، یعنی کہاں غائب ہو گیا. تین چار دن کے بعد ملا، پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. وجہ کیا ہے؟ اس کو بھائی دو ٹائم پیٹ بھر کے خوراک چاہیے تھی، وہ کہاں سے لیتا وہ، یہ پودوں سے اور باہر اتنا تھوڑی مل جاتا ہے اس کو. تو یہ وہ جانور ہیں جن کو کون کھلاتا ہے؟ انسان. اور انسان کا اس پہ خرچہ نہیں، ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کھیتوں میں تو جانور خود کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کھیت بھی اگائے جاتے ہیں باقاعدہ. ہاں یہ جنگلی جانور ہیں جو جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو ابھی ان کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا، ان کی قربانی سے قربانی ہوتی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے، اونٹ اتنا پانی پیتا ہے، اتنی خوراک ہے اس کی، اگر آپ ان کی نسل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کاٹ کے کھائیں گے نہیں، تو یہ جنگلوں کے جنگل کا صفایا کر دیں، زمین کی گھاس اور گرینری کو یہ ختم کر دیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے نا، آسٹریلیا میں جا کے دیکھو آپ. آسٹریلیا میں 100-150-200 سال پہلے انگریز اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر گئے تھے ہندوستان سے، پشاور سے بھی کچھ لوگ گئے، تو یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے گئے تھے مسلمان بحری جہازوں میں. اونٹ لے جا کے انہوں نے جنگلوں میں کام وام کیے جو بھی، تو پھر یہ جب واپس آئے تو اونٹ وہیں چھوڑ دیے انہوں نے. اب وہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، آسٹریلیا میں گورے نہیں کھاتے. نتیجہ کیا نکلا ہے، ان اونٹوں کی نسل اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے. دو واقعات تو میرے سامنے ہیں، میں جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا اس وقت بھی، اور اس سے پہلے جب آسٹریلیا گیا اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے 10,000 اونٹ پسٹل سے فائر کر کے مارے ہیں جنگلوں میں. کتنے اونٹ؟ 10,000 اونٹ ہیلی کاپٹروں سے نا نشانہ لے لے کے مارے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا، بھائی کیا ہو گیا یار، یہ اونٹوں کو تم ایسے فائر کر رہے ہو جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا آسٹریلین گورنمنٹ بیزار آ گئی ہے، یہ صحراؤں میں جتنا پانی ہوتا ہے یہ پی لیتے ہیں، کیونکہ اونٹ جب پانی پیتا ہے نا، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا، پیاسا اونٹ ایسے ٹب ٹینکوں کے ٹینک خالی کر دیتا ہے، اونٹ اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کو. اور اتنے جنگل میں یہ چرتا ہے، اتنا چرتا ہے، گرینری ختم ہو جائے گی، دوسرے جانوروں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا، بھائی اللہ نے ان کی نسلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آرڈر کیا دیا ہے، کھا جائے کرو، آپ نہیں کھاؤ گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. یہ صحیح ہے، تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اب انڈیا کی لوگ مثال دے سکتے ہیں، بھائی انڈیا میں تو گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا، وہاں تو گائے ماتا کے ساتھ بڑی سیوا کی جاتی ہے اس کی، اور اس کو نہیں کھاتے، تو وہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. نا 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 نا، آپ ڈاکومنٹریز یوٹیوب میں دیکھ لو کہ انڈیا میں جو گائے جب بڈھی ہو جاتی ہے، بیل جب بڈھا ہو جاتا ہے، اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرتا ہے وہ. چند گایوں کی تو ہمیں نظر دکھا دیتے ہیں وہ، کہ اس کو کوئی گھر میں لے گیا، اس کی مرم پٹی کی، اور اس بڑھیا کو بیچاری کو گھر میں رکھ کے کھلانا پلانا شروع، ذبح کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے اس کو ماں بنایا ہوا ہے. لیکن وہ غریب آدمی کب تک کھلائے گا، وہ کہے گا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا گائے ماتا کو کھلاؤں، اپنی سچی مچی کی ماتا کو کھلاؤں یا اس ماتا کو کھلاؤں، وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ جانور سسک سسک کے مرتے ہیں. وہ ویڈیوز نہیں ڈالی جاتی، کچھ لوگوں نے تو ڈالی ہیں، کچھ ہندوؤں نے وہ ویڈیوز ڈالی ہیں، لیکن انہوں نے یہ دکھانے کے لیے ڈالی ہے کہ دیکھو ہم ہندو ہیں، ہمیں گائے کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں گایوں کا حشر کیا ہو رہا ہے، بےچاری کیسے سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے مر رہی ہیں. تو یہ بھوک پیاس سے سسک کے تڑپ کے مریں گے یہ، اگر ہم ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں. تو اللہ کا دین ہے نا اسلام، اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی ابھی کھا لو تو اس میں کیا ہوگا، تمہارے کام بھی آ جائے گا اور ایک اچھی موت مر جائے گا یہ ذبح کر کے. وہ تڑپ تڑپ کے جو بھوک اور پیاس سے جو ترس کے اور تڑپ کے مرتا ہے، وہ موت سے یہ بچ جائے گا. تو اب وہاں بھی یہی ہوگا آسٹریلیا میں، جو اونٹ کو جو شوٹ نہیں ہوتے وہ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان اونٹوں کے ساتھ، انسان جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اولاد لا کے رکھتی ہے اس کے سامنے کھانا، گائے یا اونٹ جب بڈھا ہوگا اور کھانے چلنے کے قابل نہیں رہے گا تو آپ کا کیا خیال ہے، وہاں اونٹ کے بچے لا کے ابا کے سامنے خوراک رکھیں گے، توڑ توڑ کے پانی کے پیالے لا کے رکھیں گے، وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سسک سسک کے مرے گا وہ. تو اگر آپ ان کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تو آپ کو گولیوں سے شوٹ کرنا پڑے گا، جو کسی کام کی بھی نہیں ہے. تو میں نے وہاں بولا کہ بھائی گورنمنٹ سے بولو کہ شوٹ کرنے کے بجائے یہ اتنے سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں، یہ جو ہے وہ ہمیں دے دیں. تو ان کا جواب پتہ کیا تھا، لے لو. میں نے کہا ہم تو لے جا نہیں سکتے، کھائیں شکار کر کے. انہوں نے کہا کھا لو. اب 2,000 کلومیٹر دور جنگل میں جاؤ ان کو کھانے کے لیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے، جاؤ یار مار کے کھا لو، آپ ذبح کر کے نہار کر کے جیسے آپ نے کھانا ہے کھا لو، لیکن کھاؤ کیسے 2,000. اور آسٹریلیا اتنا بڑا صحرا ہے نا، اتنی شدید گرمی، جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. 2,000 کلومیٹر پہ آپ گاڑی میں سفر کر کے جائیں، 2,000 کلومیٹر کے بعد جا کے ایک اونٹ کو آپ نے مارا، نہر کیا، تو کیا کرے گا اتنے گوشت کا آدمی، ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے بس. وہ اس کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی میں ادھر سے ہی خرید کے کھا لوں گا، وہ زیادہ بہتر ہے. تو کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں, پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہوتی. وہ وہاں کی گورنمنٹ نے تو اجازت دی بھی, یہ کھا لو بھائی, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کھاؤ جا کے. لیکن اتنا مشکل ہے اس کو کھانا, اس کو لائے گا کون؟ اور پھر وہ اونٹ بھی اتنے وحشی ہو چکے ہیں, اس کا بھی خطرہ ہے کہ اونٹ کے, آپ نے اونٹ کو کھانے سے پہلے اونٹ آپ کو نہ کھا جائے کہیں. اتنے وحشی اونٹ تو ایسے ٹانگتا ہے انسان کو, آپ نے بقرعید میں ویڈیو دیکھی ہوں گی نا, یوں پکڑتا ہے ادھر سے اور اٹھا کے چھت پہ رکھ دیتا ہے بندے کو, اتنا بڑا تو اس کا منہ ہے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا, اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے سات آسمان اور زمینیں پیدا کی, لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ اس کائنات کے بننے کے عمل کو اور اس میں جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ کے تمہیں پتا چل جائے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّهُ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ کا علم بھی کامل ہے, کیونکہ قدرت اور علم دونوں چیزیں مل کے انسان کو کچھ کرنے کے قابل بناتی ہیں. دونوں میں سے ایک صفت بھی نہیں ہو تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے, اپنی توحید کے اتنے دلائل قائم کر دیے اور بتایا کہ تم ایک ایک چیز میں میرے محتاج ہو. تو اللہ کی نظر میں اب اگر آپ اللہ ہی کو نہیں مانتے تو آپ اتنے بڑے مجرم ہو کہ وہ ساری نیکیاں نیکیاں ہونے کے باوجود ان کا وزن بہت ہلکا ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, ابا کو آپ مانتے ہی نہیں. ایک تو ہوتا نا ابا کی ماننا, ایک ہے ابا ہی کا انکار کر دینا. آپ کہتے ہو ابا آپ جمشید صاحب ہو, آپ ابا نہیں ہو میرے. تو ٹھیک ہے آپ کی نیکیاں, آپ کے ابا کہیں گے میرا بیٹا لوگوں کا خیال کرتا ہے, غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, لیکن جائیداد سے میں اس کو محروم کروں گا میں, کیونکہ یار میں نے اس کو جنا, اس کو میں نے اس قابل بنایا کہ غریبوں کی مدد کر سکے, دولت بھی اس کو میں نے دی, تو میرا ہی انکار کر دیا. مودی نے کہا نا ہم ہی پہ حملہ کر دیا. وہ سچا ہے, یہ اے آئی سے بنا ہوا ہے, اوریجنل ہے وہ, اس پہ لوگوں نے میم بنائی ہیں. مودی نے کہا نا کہ ہم ہی پہ حملہ کر دیا, اس پہ زبردست میم بنی ہے. ایک نے کہا میں دکان میں دوا خریدنے کے لیے گیا, میں نے جب دوا خریدی مجھ ہی سے پیسے مانگ لیے اس نے. ابے تو تم ہی سے ہی مانگیں گے, پیسے خریدی بھی تو تم نے. میں اس گھر میں جو ہے وہ ایسے بہت ساری چیزیں چپکا دی اس کے ساتھ. میں اس گھر میں جھاڑو لے کے گیا, مجھ ہی کو صفائی کرنے کا کہہ دیا اس نے. اتنی مطلب تو مودی صاحب آپ نے بھی تو حملہ کیا تھا, تو اب آپ ہی پہ حملہ, تو کسی اور جاپان پہ حملہ کریں گے ہم؟ حملہ آپ کر رہے ہو تو اب جواب میں آپ ہی پہ حملہ کریں گے ہم؟ یہ تھوڑی کیا حملہ آپ نے کیا ہم چائنا پہ حملہ کر دیں. تو مزہ آیا یار, بہرحال مزہ بہت آیا, ایسا خاندانی کام ہو گیا. پاکستانیوں نے بھی تو بہت دنوں بعد کوئی خوشی دیکھی ہے نا, ہر وقت الٹی الٹی خبریں سن سن کے, یہ ہے یہ ہے, ایسے ڈپریشن میں جا رہے تھے. ایک کام خاندانی ہوا, مزہ آ گیا یار. خیر, تو اس لیے میرے بھائی, تو جب اللہ کی نظر میں اللہ سب سے پہلے ہے تو پھر نماز بھی سب سے پہلے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں, لوگوں کو ٹوپیاں کرنا شروع کر دیں, لوگوں کے بے وقوف بنانا کہ بھائی میں نماز تو چونکہ پڑھتا ہوں تو اتنی بڑی نیکی تو کر ہی رہا ہوں. اللہ نے اس سے بڑا لفظ کیا ہوگا, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور اللہ کہتے ہیں نماز جو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو نماز اس سے جھوٹ چھڑوا دیتی ہے, بے حیائی چھڑوا دیتی ہے. جو نمازی نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں, تو وہ نماز کی ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں, ایک فرض پورا کر رہے ہیں, نماز کو نماز سمجھ کے پڑھ نہیں رہے. کیونکہ نماز ایسا اللہ سے ریلیشن مضبوط کراتی ہے کہ پھر انسان کو ہر وقت اللہ کا دھیان رہتا ہے, اور جب اللہ کا دھیان ہر وقت رہے گا انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا ہی نہیں. جب سمجھے گا ہی نہیں تو کیوں تکبر سے پیش آئے گا لوگوں کے ساتھ؟ وہ کیوں لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا؟ جو آدمی زمین پہ سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا سکتا ہے, زمین پر سر رکھ کے کہے گا سب سے اعلیٰ میرا رب ہے, تو وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اعلیٰ کیوں سمجھے گا بھائی؟ وہ اس لیے ہم نے علماء سے ایک بات سنی ہے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف لوگوں میں ہوتا ہے. پہلے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب سمجھ میں آتی ہے کہ تکبر کس میں ہوتا ہے, انتہائی درجے کے بے وقوف اور انتہائی درجے کے احمق. کیونکہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے, بیوقوف آدمی اوقات بھولتا ہے ہمیشہ اپنی. عقل مند کو پتا ہے یار ہماری کیا اوقات ہے. اگر دولت ہے ہمارے پاس چھننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. لیبیا کے صدر کو دیکھو, ارب پتی آدمی تھا, جب حالات چینج ہوئے کوئی کھانے کا پوچھنے والا نہیں تھا اس سے شہزادوں کو. تو ایسے حالات چینج ہوتے ہیں انسان کے. میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے دولت مند دیکھے, دولت گئی روڈ پہ آ گئے بےچارے, وہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو عقل مند آدمی کو پتا ہے بھائی چھننے میں ٹائم نہیں لگتا, یہ صحت ہے, بیمار ہونے میں ٹائم. ایسی ایسی بیماریاں اٹیک کر جاتی ہیں, آدمی سوچتا رہ جاتا ہے. تو جب ہر وقت خطرات اتنے منڈلا رہے ہیں تو پھر اترانا, دولت پہ فخر کرنا, صحت پہ فخر کرنا, شادیوں پہ فخر کرنا, یہ سب بچکانہ باتیں. یہ تو میں آپ کو ویسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے 19-19-20 کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں. تو لیکن کوئی چیز فخر کرنے کے قابل نہیں ہے بھائی. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کس کی بڑی پیاری مثال دی ہے. انہوں نے فرمایا دیکھو کوئی ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہو اور ماتحتوں کے سامنے بڑی شو مار رہا ہو اور یہ ہوں میں یہ ہوں. بڑا آفیسر آتا ہے تو اس کی اپنی حیثیت دو ٹکے کی نہیں رہتی. یہ خود یس سر جی سر جی سر, ان کی مثال کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, یہ خود کیا شروع کر دیتا ہے, یس سر جی سر یس سر جی سر. اب بڑے آفیسر کے سامنے یہ پھوپھا نہیں ظاہر کرتا ہے یہ تمہاری ایسی کی تیسی, وہ بھائی وہ بڑے آ گئے, وہ اب ہمارے باپ ہیں. وہ کون ہیں؟ اب ان کی طرف توجہ کرو. تو فرمایا کہ ایمان والے کو ہر وقت احساس رہتا ہے کہ بھائی سپیریئر کون ہے, اللہ. تو کسی کے سامنے دھونس جمانے سے پہلے, تکبر کرنے سے پہلے دیکھتا ہے بھائی میں جو کچھ ہوں کس کی وجہ سے ہوں, اللہ. تو اللہ نے مجھے یہ سب کچھ بھیک میں دیا ہوا ہے, میں اتراؤں گا, تکبر کروں گا, دوسرے کو نیچا دکھاؤں گا, تو اللہ دیکھ رہا ہے بھائی وہ مجھ سے یہ نعمت چھین سکتا ہے, وہ یہ نعمت چھین سکتا ہے مجھ سے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالی نے سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز پہ زور دیا ہے وہ ہے نماز. اور نماز کا بنیادی مقصد اللہ سے ریلیشن کیا ہو جائے مضبوط. تو یہ ریلیشن قائم ہوئے بغیر کام نہیں چلے گا. میرے اکثر بیانات نظریات کی اصلاح پہ ہوتے ہیں, کانسیپٹ کلیئر کرنے پر ہوتے ہیں. تو کانسیپٹ کلیئر کرنا کافی نہیں ہے, نظریہ درست ہو جانا کافی نہیں ہے. مسائل جب حل ہوں گے جب اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوگا. اور وہ کثرت سے نماز اور خشوع خضوع سے نماز پڑھے بغیر وہ ممکن ہے نہیں. تو اس لیے کچھ عملی زندگی پر بھی آنا چاہیے, نماز کو مضبوطی سے قائم کریں. اور دیکھو جو کام مشکل لگے نا وہ زیادہ کرنا شروع کر دو تو وہ آسان ہو جائے گا. مشکل کام زیادہ کرو گے تو کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر بی بی سی میں ایک ٹوٹکا آیا ہوا تھا گہری نیند کا, گرمیوں کے دنوں میں گہری نیند کا ایک ٹوٹکا تھا بی بی سی کی نیوز میں, میں نے خود پڑھا. اب پتہ نہیں وہ ٹوٹکا صحیح ہے لیکن اس کی لاجک بنتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو اگر گرمی بہت لگ رہی ہے اور اے سی ویسی نہیں ہے اور آپ سونا چاہتے ہو, گرمی بہت لگ رہی ہے, تو گرم پانی میں پاؤں ڈال دو. پہلے ہی گرمی ہو رہی ہے اور پاؤں کہاں ڈلوائے جا رہے ہیں, گرم پانی میں. گرم پانی میں تھوڑی دیر پاؤں ڈال کے آپ لیٹو سو جاؤ. وجہ کیا ہے کہ وہ جو آپ کو کمرے کا ٹیمپریچر ہے نا وہ ٹھنڈا لگنے لگے گا, رہنے دو, کیونکہ آپ اس سے زیادہ گرمی ہو گئی نا. صحیح ہے نا, اس سے زیادہ گرمی ہو گئی ہے, لہذا کمرے کا ٹیمپریچر آپ کو کیا لگے گا, نارمل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ ایک اصول ہے. بڑی ٹینشن اٹھا لو گے تو چھوٹی ٹینشن کیا لگے گی. تبھی میں کہتا ہوں دو تین شادیاں جو کرتے ہیں نا یہ ٹینشنیں ان کو مذاق لگتی ہیں. کیا مذاق کر رہی ہے, کوئی اور بات. اللہ بچائے ہم کو چھوٹی بڑی ہر طرح کی ٹینشن سے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. کہتے یہ کیا ہے, یہ کوئی جھگڑا ہے. میرے پاس لوگ فیملی کے جھگڑے لے کے آتے ہیں, میرا بیوی سے یہ پھڈا ہو گیا. اس کو پھڈا کہہ رہے ہیں یار, تو یہ تو ہمارے یہاں روز ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, یہ تو پھڈوں کے ساسے ہیں. اس کو پھڈا تھوڑی کہتے ہیں, پھڈا تو وہ ہوتا ہے ہاتھ پاؤں توڑو, سالے تمہارے منہ توڑ دیں اور تم سالوں کا منہ توڑ دو, بتیسی باہر نکال دی. اس کو کیا کہتے ہیں, یہ جو تم لے کر آئے ہو نا میری بیوی نے, یہ کیا بچوں والے پھڈے لے کر آیا. وہ تو خیر, تو اللہ بچائے بھائی ہر طرح کے پھڈوں سے. ایسا نہ کوئی سالے والے سے منہ توڑوا کے بیٹھ جائیں یا آپ کسی سالے کا منہ توڑ دیں. اللہ ہم سب کے منہوں کو بچا کے رکھے. تو بڑی ٹینشن جب انسان اٹھا لیتا ہے تو چھوٹی ٹینشن اس کو بولو ہلکی لگتی ہے. تو نماز پڑھنا مشکل لگ رہا ہے نا, زیادہ پڑھ لو. روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہے, لگاتار کئی روزے رکھ لو. پیر جمعرات کا روزہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. کئی روزے دبا کے رکھ لو اکٹھے تو پیر جمعرات کو سنت ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم الٹا چل رہے ہوتے ہیں. हम ये समझते हैं कि किसी भी चीज को आसान बनाने के लिए उसको छोड़ दो, ना ना ना, छोड़ दिया तो और मुश्किल हो जाएगा वो। अब देखो डॉक्टर आजकल कह रहे हैं ना कम खाओ वेट को कम करो, तो अक्सर डॉक्टर मोटिवेशन के लिए एक बात कर रहे होते हैं कि भाई आपको अगर भूख ज्यादा लग रही है आप कम खाएं, थोड़े दिनों तक टेंशन होगी उसके बाद भूख लगना ही बंद हो जाएगी, भूख लगना क्या हो जाएगी बंद। और अगर आपने भूख का इलाज ये किया कि आज बहुत भूख लग रही है आज 3 पराठे फोड़ दो, अगले वक्त में डबल भूख लगेगी, 6 पराठों की लगेगी भूख, खा खा के पूरे जो है वो घी का कनस्तर बन जाओगे और एक दिन धमाके के साथ फट जाओगे। तो ये इंसान की, आजकल डॉक्टर मैदा काट देते हैं, एक इसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे मैं, मुझे डॉक्टरों से जब कोई गपशप होती है तो बहुत नॉलेज लेता हूं मैं उनसे। एक ऑपरेशन होता है ना आजकल मैदा काट के आधा कर देते हैं, वो उस आधे से फायदा ये होता है कि आपका पेट जल्दी भर जाता है, जब पेट ही जल्दी भर जाता है तो आपको ज्यादा खाने की हाजत होती नहीं है, तो उसके नतीजे में आपका वेट खुद ब खुद गिर जाता है। तो मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा अगर कोई कमबख्त फिर भी ज्यादा खाए तो क्या होगा? उन्होंने कहा मैदा दोबारा डबल हो जाएगा, बढ़ के मैदा क्या हो जाएगा, क्योंकि जब ठोसे जा रहा है तो मैदा भी खिंचता है आहिस्ता आहिस्ता, वो भी क्या करेगा, वो फिर बड़ा हो जाएगा। तो यानी ये भी उसके लिए है जो फिर भी हाथ कहीं ना कहीं उसको रोकना पड़ेगा। हाँ ये फायदा होगा कि जैसे पहले बहुत डबल भूख थी तो वो कम हो जाएगी, तो 1-2 पराठे में पेट भरता था, आधे पराठे में भर जाएगा उसका पेट। लेकिन अगर वो हवस का मरीज है, उसको अपना आदत 2 पराठों का पूरा करना ही करना है हर कीमत पे, तो शुरू में तो उसको तकलीफ होगी 2 खाते हुए, उसके बाद फिर 2 ना खाते हुए बहुत तकलीफ होगी उसको, क्योंकि पेट बढ़ के क्या हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, आप भूख का इलाज ज्यादा खा के करते तो पेट का साइज उसी हिसाब से बढ़ता रहता है हमारे, फिर एक वक्त आता है पेट और देग में कोई फर्क रहता नहीं है, समझ रहे हो। तो जब नमाज पढ़ना मुश्किल लगे मेरे भाई तो ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो, मुश्किल काम का हल ये है कि वो ज्यादा किया जाए। मैंने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को एयर कंडीशन का आदि नहीं बनाया है, कितनी दफा ऐसा होता है मेरे बच्चे एसी में सो रहे होते हैं, मैं एसी से बाहर सो रहा होता हूं, अभी भी ऐसा होता है, कल रात भी मैं एसी के बाहर सोया हूं, बच्चे एसी में सोए हैं। क्यों भाई, मैं क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल दूं यार, पसीना निकले थोड़ा सा, रंग 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 पंखे की आवाज आए, ऐसे नाजुक मिजाज हो जाते हैं पंखे की आवाज से ही नींद नहीं आ रही होती, क्या फायदा ऐसे छुई हुई बनने का मेरे भाई। और ये जो पसीना निकलेगा फायदा होगा, फायदा होता है इससे पसीना निकलने से, तो कोई बात नहीं, कभी एसी में सो जाओ कभी एसी के बाहर सो जाओ, हर तरह की आदत होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है नमाज की, इस बस एक आखिरी बात करके, किसी को बिल्कुल दिल ना लगता हो ना नमाज में, हिम्मत करके 50 रकत नफिल एक टाइम पे पढ़ ले, वो आप देखो अगले टाइम पे नमाज में मजा आना शुरू हो जाएगा उसको, लिख के दे दू अगले टाइम पे नमाज में उसको मजा आना शुरू हो जाएगा, हिम्मत करके एक दफा में 50 रकत पढ़ ले वो, खुशू हुजू के साथ, ऐसे अक्ल तरीके से नहीं पढ़े, डिसीजन डिसीजन करके तमीज से 50 रकत एक ही टाइम पे पढ़ ले, तो अगले टाइम पे नमाज बहुत हल्की लगने लगेगी उसको। अल्लाह ताला हमें नमाजी बनाए, अल्लाह हमारा अपने से ताल्लुक मजबूत करे, इसके बगैर गुजारा है नहीं, दुनिया में भी सुकून मिलेगा भाई आखिरत में भी मिलेगा। किसी ने सवाल पूछा है कि जी इंसान का रिज्क इसको इस तरह ढूंढता है जिस तरह इसकी मौत, क्या ये हदीस सही है? इसका तो नहीं पता, इस माना की एक हदीस है, अला व इन नफ्सल लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़ा, कोई भी शख्स उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक अपना रिज्क मुकम्मल ना कर ले, तो जितना रिज्क उसके मुकद्दर में है वो उसको पहुंच के रहेगा। और पूछा इंसान का जितना रिज्क लिख दिया गया है न इससे न ज्यादा मिलेगा न इससे कम, बिल्कुल ऐसा ही है मुफ्ती साहब। क्या लिखा हुआ है, शाह से आए आपसे मुसाफहा करना चाहते हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ, कौन से शाह से आए, जट शाह बिटशाह, बिटशाह से आए हुए आपसे मुसाफहा करना चाहते हैं, मुसाफहा बड़ी तजवीज से लिखा हुआ है। दाऊद मुनीर साहब कहाँ हैं, आ जाए। मुफ्ती साहब मैं आपके बयान में हर इतवार आता हूं, मेरी अहलिया का कहना है कि आपको हज के बराबर सवाब मिलता होगा, वो बहुत नाराज होती हैं, यानी उन्होंने तंज किया है कि आपको हज के बराबर सवाब होता होगा। तंजिया कहा है उन्होंने आपकी अहलिया, उनको भी ले आया करो, खवातीन का भी बयान होता है ना, उम्रे का सवाब उनको भी मिल जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, सब सेट चल रहा है मार्केट में माशाल्लाह। ये भिक्षा किधर है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे आपको माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। मुफ्ती साहब मैंने एक लड़की से निकाह किया है, बहुत नेक आदमी है भाई, कुछ जब कयामत करीब होगी ना तो लोग इससे फख्र करेंगे, मेरा बेटा माशाल्लाह लड़की को पसंद करता है, इससे फख्र करेंगे लोग, यानी बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक है। वालदेन से छुपकर किया। अच्छा, निकाह का तरीका यह था कि लड़की ने मेरे एक करीबी दोस्त को कॉल पर वकील बनाया और वो निकाह के वक्त मौजूद था, मेरे साथ एक और दोस्त गवाह के तौर पर मौजूद था, एक और दोस्त गवाह के तौर पर मौजूद था। निकाह एक हाफिज कुरान और समझदार शख्स ने पढ़ाया जो मेरा कजन है और निकाह के मसाइल से वाकिफ है। निकाह के तमाम अरकान यानी एजाब कबूल, वकील, दो गवाह और निकाह ख्वाह मौजूद थे और सबको मालूम था कि निकाह हो रहा है, क्या इस तरीके से मेरा निकाह हो गया। लड़की का निकाह गैर कुफूह में जो उसके जोड़ का ना हो तो उसमें बाप की इजाजत के बगैर नहीं होता। ये जो हदीस में आता है ना, ला निकाह इल्ला बि वलीयिन, कि वली के बगैर निकाह नहीं है, तो इसका मतलब हमारे नजदीक यही है कि जो जोड़ का ना हो, अगर जोड़ का है तो फिर वली की इजाजत के बगैर भी हो जाता है निकाह, अगर से मायूब हरकत है, क्योंकि दूसरी हदीस में बगैर वली के भी निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाया, लेकिन उसमें वली का के बारे में पूछा ही नहीं गया कि राजी है या नहीं है। तो सारी हदीसों को सामने रख के फैसला किया जाता है ना, कभी भी एक हदीस को सामने रख के नहीं फैसला किया जाता। तो खुलासा ये निकला कि अगर आप उसके जोड़ के हैं, उसके पैरेलल हैं, खानदानी एतबार से, माली एतबार से, दीनी एतबार से, कौमी नसब के एतबार से उसके जोड़ के हैं तो निकाह हो गया, अगर उसके जोड़ के नहीं है तो फिर निकाह नहीं हुआ। लेकिन ये है बहरहाल एक बुरी हरकत, क्योंकि बाप की परमिशन के बगैर निकाह की शरीयत में हौसला अफजाई नहीं है। बहुत से आइमा तो इसके कायल हैं कि होगा ही नहीं निकाह, अहनाफ कायल हैं कि निकाह हो जाता है, लेकिन वो भी इसकी हौसला अफजाई नहीं करते कि कोई सवाब का काम है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ये काम जब करना चाहिए जब बाप जालिम हो, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर रहा हो। बाज इलाकों में दस्तूर है बेटियों को बेच दिया जाता है अपनी इज्जत की खातिर, और बाज में है कि शादी नहीं कर रहे होते उनकी, सिर्फ अपने खानदानी रसूम और नाक को बाकी रखने के लिए। जहां ऐसा जुल्म होगा वहां तो इसकी परमिशन दी जाएगी, नॉर्मली ये कोई अच्छा अमल नहीं है। और इसका लड़कियों को बहुत नुकसान होता है, लड़के उनको सब्ज बाग दिखाते हैं कि जी कोई बात नहीं भाग जाओ हम ये और वो, बाद में लड़का नहीं रखता भाई, उसकी जब ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो उसको वो लड़की बोझ लगने लगती है, फिर वो जान छोड़ाने के मूड में होता है। जब अरेंज मैरिज होती है तो पूरा खानदान इन्वॉल्व होता है, छोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए लड़कियों को कभी ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए। मुफ्ती साहब मैं दो ऐसे गुनाहों में मुब्तला हूं जिससे मैं परेशान हूं, मैं निकाह करना चाहता हूं जल्दी कमा कर। मेरे घर वाले खास तौर पर अब्बू कहते हैं कि पहले पढ़ाई करो और कमाने से मना करते हैं, और कहते हैं खानदान वालों को क्या जवाब देंगे। मैं खुद पता नहीं क्या लिखा हुआ यार, अच्छा बहरहाल, लेकिन कमा सकता हूं अल्लाह के हुक्म से। आप पढ़ाई भी करें कमाएं भी, दोनों काम करें, ये मेरी समझ में नहीं आता। कुछ पाकिस्तानियों पे ना कुछ अजीब सी कोई फिटकार है, ये क्या है अल्लाह की पनाह। हम बाहर मुल्कों में जाते हैं दोनों काम हो रहे होते हैं, हत्ता कि हमने अंग्रेज औरतों को देखा है बच्चा भी पैदा कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रही हैं, उनके सारे काम हर वक्त होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानियों पे कोई फिटकार है, अल्लाह बचाए, ये लफ्ज मैं गलत सख्त ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि पहले ये फिर वो। बाहर लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, शाम को कमा भी रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, बच्चा भी पैदा हो रहा है, बीवी भी पढ़ रही है, प्रेगनेंसी में जा रही है यूनिवर्सिटी। हमारे यहां प्रेगनेंसी को एक हवा बना लिया है कि प्रेग्नेंट है तो अब दुनिया में किसी काम की नहीं है वो। तो इस हॉल से बाहर आओ, थोड़ा सा एडवांस हो जाओ, तो सारे काम एक ही टाइम पे करो, पढ़ाई भी करो, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ के अगर कमाना शुरू कर दोगे तो गोले गंडे बेचोगे और क्या करोगे तुम। या तो कोई बाप दादा का बिजनेस चला आ रहा हो ना, या चिप्स का ठेला लगाओगे या गोले गंडे बेचोगे, और फिर गोले गंडे बेचोगे तो फिर सारी जिंदगी गोले गंडे पे अटके रहोगे। बाज दफा ऐसा होता है, उससे निकलोगे ही नहीं। तो पढ़ लोगे तो जरा अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको, बिजनेस भी अच्छा कर सकोगे। तो इसलिए पढ़ो भी और सर मारो कमाओ भी, पढ़ाई के साथ साथ कमाओ भी, शादी भी करो, सारे काम साथ करो, हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर बच्चे भी पैदा करते रहो साथ साथ। अब आप हमें देखो यार, हमारी शादियां भी हैं, सारे काम हो रहे हैं हमारे, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, हम सफर भी बाहर दुनिया में कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उमरा भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, जामे रशीद में तो जॉब है मेरी, इमामत भी कर रहे हैं। तो सारे काम एक साथ ही होते हैं। जो नहीं करना होता ना, जिस कमबख्त ने कोई भी काम नहीं कर रहा होता, वो फिर कोई भी काम नहीं हो रहा होता। आपने घर में देखा होगा पोस्ती बच्चे होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, बल्कि वो सोच रहे होते हैं कि पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर उसके बाद हम ये करेंगे, कर कुछ भी नहीं रहे होते। तो सब कुछ एक वर्जिश भी साथ साथ ही चलती रहे, क्या ख्याल है? आप अपनी सेहत का भी ख्याल, काम, घर में टाइम भी है, सब काम एक साथ। अल्लाह ने दिन 24 घंटे का रखा है, इसमें सारे काम दिन में हो सकते हैं। और अगर एक दिन में नहीं होते तो डिवाइड कर दो, एक दिन ये काम, दूसरे दिन वो काम, तीसरे दिन ये काम। असल में वक्त में बरकत की दुआ मांगनी चाहिए। हमारे औकात में आजकल बरकतें खत्म हो गई हैं। आप हम माजी में जाते हैं ना, असलाफ को देखते हैं, थोड़ी थोड़ी उम्रों में इतनी बड़ी बड़ी किताबें, जो बड़ी तहकीकी किताबें थी, कैसे लिख दी उन लोगों ने। आज हम वो कंपोज करके नहीं लिख सकते, टाइपिंग करके, जो उन्होंने कबूतरों के कलम नहीं होते थे जो बार बार स्याही में डुबो के एक लफ्ज लिखा, फिर स्याही में कलम डुबोया, दूसरा लफ्ज लिखा, फिर खुश होने का इंतजार किया उस तफे का। इस तरह इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी हैं और बड़ी तहकीकी किताबें। तो आदमी पोस्ती ना हो, बस सुस ना हो, वक्त को मैनेज करे तो सब कुछ हो सकता है। शादी भी हो सकती है, पढ़ाई भी हो सकती है, कमाई भी हो सकती है। स्पीड अल्लाह खुद पैदा कर देगा। अच्छा मेरे भाई, मुफ्ती साहब दारुल कुफर का फर्क बयान कर दीजिए, दारुल इस्लाम और दारुल कुफर में फर्क क्या है? दारुल कुफर में रहने वाले मुसलमानों को किस हद तक अपनी हुकूमत की इताअत करनी चाहिए? अगर उनकी हुकूमत किसी मुसलमान मुल्क पे ही हमला कर दे तो? आप किसी भी दार में रहते हो, चाहे दारुल इस्लाम हो या दारुल कुफर हो, वहां हुकूमत के कवानीन को फॉलो करना लाजिम है, जब तक कि वो इस्लाम के अगेंस्ट कोई हुक्म न दें। और आजकल के जो दारुल कुफर होते हैं ना, जितने भी, वो उस टाइप के नहीं है जैसे पहले जमाने में हुआ करते थे। आजकल की हुकूमतें सेकुलर हुकूमतें होती हैं। तो सेकुलरिज्म का मतलब यही है कि आपको मजहबी आजादी है, तो ये जमाने में आसानी है। अब अमेरिका में आप रहते हो, आपको नमाज से रोके, आपको कहें जबरदस्ती आप शराब पियो, तो फिर आपके लिए ये ताज जायज नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए जो उनके इंतजामी कवानीन है, लॉज हैं, उनको आपको वहां फॉलो करना पड़ेगा। अलबत्ता जहां इस्लाम ने आपको ऑर्डर दिया है तो आप इस्लाम के ऑर्डर पे चलेंगे, लेकिन वो उस ऑर्डर से आपको रोकते नहीं है। तो आप दारुल इस्लाम में रहें या दारुल कुफर में रहें, जो हुकूमती कवानीन है उनका आपको पाबंद रहना पड़ेगा। से वो ड्रामे में काम करते हैं, उन्होंने एक ड्रामा बनाया लेकिन 4 साल हो गए हैं, वो ड्रामा चल नहीं रहा। तो आप इस क्लिप के जरिए चलवाना चाहते हैं क्या? अब हर जानने वाले एक जावाला इनको कहता है कि तूने हराम काम किया इसलिए वो नहीं चल रहा, बराए मेहरबानी दुआ फरमा दे कि चलता रहे। मुझे क्या पता उस ड्रामे में क्या है भाई, 99.9% तो ड्रामों में ड्रामेबाजी होती है और कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ने उनको बता दिया कोई और काम करो। बहुत ही साहब, हमारे इलाके में एक डकैत को पकड़कर जला दिया गया, आपकी नजर में अमल कैसा है? नबी ने फरमाया, ला युअज़्ज़िबु बिन्नारी इल्ला रब्बुन्नार, आग से वही जला सकता है जिसने आग को पैदा किया। अलबत्ता मसला आजकल यह है कि डकैत को कैसे, कोई छुरी भी नहीं होती लोगों के पास, कोई बंदूक भी नहीं होती जिससे वो मार दें, तो फिर लोग मजबूर होते हैं कि हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा है। तो अब कोई ऑप्शन नहीं रहा लोगों के पास। मैं ये नहीं कह रहा लोग ये सही कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं, लोगों से जब पूछा जाए, लोग कहते हैं फिर क्या करें हम, छोड़ दें हम? तो इसलिए फिर लोग मजबूर है, ये काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये लोगों को जाके लोगों के मसले लोगों से पूछे, मैं क्यों, मुझे फंसवा रहे हो क्या? मैं अगर बोल दूंगा कि जायज है तो पुलिस वाले मुझे पकड़ेंगे। आपने कहा है लोगों को कि आग में जलाओ, अगर मैं बोल दूंगा कि नहीं करो ये काम تو پھر لوگ مجھے پکڑیں گے, ٹھیک ہے مفتی صاحب چھوڑ دیتے ہیں, کل خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کے کسی بندے کو مار دیا تو پھر آپ بولو گے کیوں چھوڑا تھا تم نے, جس پہ گزرتی ہے وہ اس سے پوچھو نا. تو ڈاکوؤں کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے یہ تو پھر 25-30 بندوں کو اور مار دیں گے. تو جن کے گھروں سے جوان لاشیں اٹھتی ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کی بیچاروں کا حال کیا ہوتا ہے. کل مارا ایک سرجانی ٹاؤن میں ایک جوان لڑکے کو, اور آج بھی ایک ویڈیو آئی ہے جوان لڑکے کو, 22 سال کے لڑکے کو گولی مار دی ڈاکو نے. لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی دشمنی نکالیں, کسی بندے کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اور ڈاکو ڈاکو کہہ دیا, تو پبلک آ کے اس بے گناہ کو بھی مار دیتی ہے. یہ بھی یہ ہوا ہے ایسا, ایک بندے کو پکڑا لوگوں نے, اپنی دشمنی نکالنی تھی اور لوگوں میں مشہور کر دیا ڈاکو ہے, موبائل چھین رہا تھا, لوگوں نے اس بندے کو جا کے مار دیا, بعد میں پتا چلے ڈاکو نہیں تھا. تو اس میں یہ بھی نہ جلد بازی سے کام لیا کرو کہ بھائی وہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے. مفتی صاحب میرا سوال عورتوں کے مسجد میں داخلے پر پابندی کے حوالے سے ہے, اور اگر ایسی پابندی موجود نہیں تو تمام مساجد میں عورتوں کو داخلے کی اجازت کیوں نہیں؟ داخلہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی اسکول میں داخلہ ہو رہا ہے, ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے. اس بارے میں میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر خواتین کو ہم کھلے عام مسجد میں آنے کی اجازت دیں گے تو بے پردگی بہت ہوگی. تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ عورت کا مسجد میں آنا بذات خود ناجائز ہے. بس ظاہر حدیث میں جب اجازت دی ہے تو کون پابندی لگا سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے وہ شرطیں اس زمانے میں پریکٹیکلی ممکن ہے نہیں. ایک دو خواتین اس پر عمل کریں گی, میجورٹی عمل نہیں کرے گی, اور ایک بے حیائی کا سا ماحول بن جاتا ہے. تو اس لیے پھر مجبوراً روکا ہے, اور ان کی مسجد میں آنے کی فضیلت بھی نہیں ہے کوئی شریعت نے ترغیب تو دی نہیں ہے. تو اس لیے تو باقی میری رائے یہ ہے کہ بھائی ایک پورشن خواتین کے لیے اس زمانے میں خاص کر دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ تاکہ ان کا مسجد سے لنک رہے, آنے میں بھی فتنہ ہے نہ آنے میں زیادہ فتنہ ہے, بالکل ہی دین ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. ہماری مسجد میں تو ہم اجازت دیتے ہیں, آتی تراوی میں آتی ہیں اور بیان میں آتی ہیں, اتنی بھی کافی ہے. ایک جمعے کی نماز میں اجازت دے دینی چاہیے. پانچوں نمازوں میں تو یعنی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ان کے آنے کا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جن خواتین کو مسجد میں آنے کی جب جن مسجدوں میں اجازت ہے نا وہاں ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. ایسے خواتین چہرہ کھول کے گھوم رہی ہوتی ہیں, بہت ہی عجیب سا ماحول ہوتا ہے, کنٹرول آج کل بہت مشکل ہے. تو اس لیے جمعے کی نماز, عید کی نماز اور جن نمازوں میں بیان ہوتا ہے ان میں, یا رمضان میں خاص ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تراوی کا, تو اس بہانے وہ تراوی پڑھ لیتی ہے. قرآن میں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اگر اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم برحق ہیں اس آیت کی روشنی میں, تم لوگ امام ائمہ اربعہ کی طرف پھیرتے ہو, ہم اللہ رسول کی طرف اختلاف کو پھیرتے ہیں. یہ آیت پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. ایمان والو اللہ رسول کی, و اولی الامر منکم, آگے الفاظ میں بھی اللہ اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو, اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جب آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو بجائے اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے آپ امام ابو حنیفہ کی طرف یا امام شافعی کی طرف لوٹا رہے ہوتے ہو. یہ ایک آیت پیش کی جاتی ہے. اس کا جواب یہ کہ قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے نا کہ ایمان والو جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد حدیث ہے, تو قرآن کی ایک آیت مراد ہے یا ساری آیتیں مراد ہیں؟ پورا قرآن مراد ہے, بولو نا. ترا ایک حدیث مراد ہے یا ساری حدیثیں مراد ہیں؟ پھر اس میں صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق بھی کیا جائے گا یا ضعیف اور حدیث کا صحیح کا فرق کیے بغیر لوٹایا جائے گا؟ تو تمام پورا قرآن اور ساری صحیح احادیث کا علم, اس کو علم کامل کہتے ہیں. تو جس آدمی کے پاس یہ کامل علم ہی نہیں ہے, پورے قرآن کا علم نہیں ہے, ساری حدیثوں کا علم نہیں ہے, تو وہ کیسے پورے قرآن و سنت کی طرف لوٹا سکتا ہے؟ تو یہ خطاب ہے ہی علماء کو جن کا علم, جو علم رسوخ میں کامل ہے. یہ رکشے چلانے والے اور ٹماٹر والے کو خطاب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس کو نہ پورے قرآن کا پتا نہ ساری حدیثوں کا پتا. یہ خطاب ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جو علم میں کامل ہے, جن کو مجتہد کہا جاتا ہے, کہ جب مسئلہ نکال لو پہلے قرآن و سنت سے نکالو, اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اپنی رسومات اور جاہلانہ رسومات اور خاندانی رسومات کو دیکھنے کے بجائے قرآن و سنت کو دیکھو. تو ان ائمہ نے یہی کام کیا ہے کہ قرآن و سنت سے مسائل نکالے اور جب ان کا مسئلے میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو کہاں لوٹایا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹایا۔ تو بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا، بہت سے مسائل میں دلائل چونکہ دونوں طرف تھے لہذا ان میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ اب ان کو دوبارہ قرآن و سنت کی طرف تھوڑی لوٹایا جائے گا، وہ اختلاف باقی رہے گا۔ کچھ باتیں کہنے میں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں دیکھنے میں، لیکن پریکٹیکلی وہ ممکن، وہ صرف ایک لفاظی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی نے یہی تو کیا ہے کہ جب ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو کہاں لوٹا دیا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹا دیا۔ جہاں دلائل بالکل واضح تھے تو وہاں اتفاق ہو گیا، جہاں دلائل دونوں طرف سے وہاں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ اب جب اختلاف ہو گیا تو اس کو دوبارہ لوٹائیں گے تو اختلاف ختم تھوڑی ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ لوٹا چکے ہیں پھر بھی اختلاف باقی ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک قول پہ عمل کر لیا جائے، دوسرے کو برا بلا نہ کہا جائے۔ میں اس میں آپ کو اپنا ایک مناظرہ سناتا ہوں، پھر آپ کو یہ جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ جماعت المسلمین والوں نے ہماری ایک دفعہ دعوت کی تھی، یہ بات ہوگی 2008 کی، اور انہوں نے یہی آیت پیش کی میرے سامنے کہ اے ایمان والو، اللہ رسول کو فالو کرو، جب اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ، ابو حنیفہ کی طرف مت لوٹاؤ۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، جب قرآن و سنت کی طرف ہم نے لوٹایا اور اختلاف ہمارا ختم ہو گیا، پھر تو مسئلہ نہیں ہے، پھر تو سبھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، اتفاقی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر قرآن و سنت کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف رہا، پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا لوٹاتے رہیں گے بار بار؟ تو وہ مجھے کہنے لگے، جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے نا تو اختلاف باقی رہے گا ہی نہیں، ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی، جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی رہے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اسی لیے تو اللہ رسول کی طرف لوٹانے کا کہا ہے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، تو اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ اختلاف تو جب باقی ہوتا ہے جب ابو حنیفہ کی طرف لوٹاؤ گے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہے ہیں، امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں، جب اللہ رسول کی طرف لوٹا دو گے تو اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ میں نے کہا اچھا چلو، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود بھی اختلاف باقی رہتا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے۔ ایسے موقع پہ تقلید کی جاتی ہے، جب اللہ رسول کی طرف ایک دفعہ لوٹا دیا، کچھ مسائل تو اتفاق ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا، کچھ مسائل ایسے پھر بھی اختلاف ختم نہیں ہوگا، پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کرو، دوسرے کو برا نہ کہو، اور آپ کہتے ہیں اس کو لوٹاتے رہو اور امت میں آگ لگاتے رہو بیٹھ کے۔ وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب اللہ رسول کی طرف ہم لوٹائیں اور اختلاف باقی رہے۔ میں نے کہا چلو، میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا نا، آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی رہے گا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی بعض دفعہ رہے گا بھی، اور پھر اس اختلاف میں دونوں رائے ٹھیک بھی ہوں گی، اور کسی ایک بھی رائے کو فالو کرو گے تو آپ برحق بھی ہوگے۔ یہ میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا، اب اس اختلاف کو ہم اللہ رسول کی طرف لوٹاتے ہیں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ نہیں آئی نا؟ میں نے کہا، وہ جماعت المسلمین والے تو اتنی ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑھی ہے ان کی، پروفیسر بھی تھے یونیورسٹی کے، وہ کہنے لگے، دوبارہ سوال لوٹا دیتا ہوں، کہنے لگے بھائی قرآن کہہ رہا ہے جب اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ۔ میرا کہنا یہ تھا ابو حنیفہ نے اللہ رسول ہی کی طرف لوٹایا، میرے بھائی امام شافعی نے بھی جب لوٹایا اللہ رسول کی طرف تو کچھ مسائل میں اتفاق ہو گیا، کچھ مسائل میں پھر بھی اختلاف باقی رہا۔ تو جب اختلاف باقی رہے گا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ایک رائے کو فالو کریں گے، دوسرے کو ٹھیک سمجھیں گے، اجتہادی اختلاف کہلائے گا وہ، یہ تھوڑی کہ پھر دوبارہ لوٹاتے ہی رہے بیٹھ کے قیامت تک۔ ایک دفعہ لوٹا دیا ان لوگوں نے، فارغ ہو گئے وہ لوٹا کے، اب آپ رکشے والے کو بھی بولو کہ تو بھی لوٹا، ٹماٹر والا بھی لوٹا ہے، یہ اہل حدیث تو سب کو مجتہد بنا رہے ہیں، ہر آدمی ان کا فنٹر ہے، تبھی ان کے اور جتنے لوگ لوٹا رہے ہیں ہر ایک کی الگ رائے ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں ٹیلی ویژن میں چار اہل حدیث کبھی اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ چاروں اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے اور چاروں کی رائے دوسرے سے مختلف ہوگی سوائے چند مسائل کے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے بہت سے مسائل میں اتفاق ہو جائے گا، جیسے کہ چار اماموں کا بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا، بہت سو میں پھر بھی اختلاف باقی رہے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں باقی رہے گا۔ میں نے کہا میرا یہ آپ سے کیا ہو گیا اختلاف، اس اختلاف کو اللہ رسول کی طرف لوٹاتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حدیث بنو قریظہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ صحابہ کرام چلے، عصر راستے میں قضا ہونے لگی، اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ اثر ہمیں قضا کرنی چاہیے یا ہمیں پڑھنی چاہیے, یہ اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس اختلاف کو صحابہ نے کہاں لوٹایا؟ بولو, نبی کی طرف لوٹایا. قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں, بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی قرآن میں عصر کی نماز کا خصوصی حکم ہے, یعنی ان کی رائے کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ عصر کی نماز کا خصوصی حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. آپ نے جو کہا تھا, فرمایا تھا کہ عصر اپنے مقام پہ پڑھو دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے, آپ کے علم میں یہ تھوڑی تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی؟ تو نماز قضا کرنا نہیں, لہذا یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عصر اپنے مقام پہ پڑھو جا کے, یہاں راستے میں نہ پڑھو, یہ تاویل ہے, اس کی تاویل کی جائے گی. اس میں ایک شرط ہے, وہ شرط یہ کہ بشرطے کہ ٹائم پر اپنے مقام پر پہنچ جاؤ. اگرچہ یہ شرط حدیث میں صراحتا نہیں ہے, لیکن دوسرے دلائل کو سامنے رکھ کر حدیث کی یہ تاویل کی جائے گی. دوسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ بھائی نبی کا آرڈر جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے ہے, اس میں یہ کہ عصر اپنے مقام تک پہنچے بغیر تم نے نہیں پڑھنی, اور جس قرآن نے ہمیں عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا اسی نے ہمیں نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. دلائل دونوں طرف ہیں یا نہیں ہیں؟ اب ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے حدیث میں تاویل کی ان کو صحابہ کی اس جماعت نے کہا تم تو نبی کی باتوں کو اگرچہ مگرچہ کر کے گھما دیتے ہو, معاذ اللہ. نبی نے تو صاف طور پہ کہا کہ عصر کی نماز یہاں نہ پڑھو, اور تم کرو, یہ اصل میں ایک شرط لگی ہوئی ہے اس میں جو نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ شرط ہے. تم تو اصحاب رائے ہو, اپنی عقل سے حدیث کو, بھائی عقل سے عقل استعمال تو کر رہے ہیں, لیکن وہ عقل کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بھائی ایک جزوی واقعہ ہے, قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ عصر کی نماز جیسے پورے سال فرض ہے آج بھی فرض ہے, اس کو جیسے پورے سال قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے آج بھی قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے رائے کا استعمال ہو رہا ہے. یہ لوگ نا احناف کو بولتے ہیں اصحاب رائے, اصحاب رائے, اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں. بھائی کھوپڑی قرآن و سنت کو سمجھنے کے ڈیپ میں جانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے فریق نے کہا کہ نہیں بھائی نبی کا جو ظاہری حکم ہے اسی کو لیں گے. تو بتاؤ جب انہوں نے اللہ رسول کی طرف لوٹایا تو اختلاف ختم ہو گیا یا باقی رہا؟ باقی رہا اختلاف, کیونکہ دلائل دونوں طرف تھے. ایک فریق نے نماز پڑھ لی, دوسرے نے نماز قضا کر دی. اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے, اور یہ نماز کی کسی ایک کیفیت کا مسئلہ نہیں تھا کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یا رکعتوں کا کہ چار رکعتیں پڑھنی ہے کہ تین پڑھنی ہے. یہ سرے سے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے, اس سے بڑا اختلاف کوئی ہو نہیں سکتا. اور نماز بھی وہ جو عصر کی, جس کی سب سے زیادہ تاکید ہے. اسلام میں توحید کے بعد سب سے بڑا حکم نماز, اور اس کے بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, اس سے بڑا اختلاف نہیں ہو سکتا. جب اتنے بڑے اختلاف کو اللہ رسول کی طرف لوٹایا گیا, وہ اختلاف حل نہیں ہوا, پھر جب یہ جماعت نبی کی خدمت میں گئی ہے, نبی نے دونوں میں سے کسی ایک فریق پر ملامت نہیں کی, اور یہ بتا دیا کہ جب اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے بعد بھی اختلاف رہا جائے گا تو امت کو چھریاں چھوڑ چھوڑ کے آگ لگانے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ ایک فریق دوسرے سے مناظرہ کرے کہ ہمارا اختلاف ہو گیا دوبارہ لوٹاؤ دوبارہ لوٹاؤ, تو لوٹاتا ہی رہتے اب تک بیٹھ کے, وہ ان کی نسلیں یہی کام کر رہی ہوتی. بھائی ایک دفعہ لوٹا کے ایک رائے قائم کر لی, اس پر عمل کرو, جو عمل کرے ٹھیک ہے, جو جس کی دوسری طرف رائے ہو اس پر عمل کر لے, دونوں فریق کیا ہیں؟ جنتی. تو امام حنیفہ امام شافعی نے یہی کام کیا ہے. یہ ٹماٹر والے کو خطاب نہیں ہے کہ تم اللہ رسول کی طرف فقہی احکام کو لوٹاؤ. فقہی احکام میں تو اجتہاد کرنا پڑتا ہے, دونوں طرف کے دلائل دیکھنے پڑتے ہیں, حدیث کا صحیح ہونا ضعیف ہونا, پھر یہ حدیث متواتر ہے خبر واحد ہے متواتر کے خلاف تو نہیں جا رہی, یہ تو پورا ایک اصول فقہ ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اس ڈیپ میں جا کے مجتہدین نے, جو ائمہ مجتہدین ہیں, انہوں نے قرآن و سنت سے مسائل نکالے جن میں دلائل دونوں طرف نہیں تھے ایک ہی طرف تھے, اس میں ان سب کا اتفاق ہو گیا. جس میں دلائل دونوں طرف تھے تو ایک نے ایک رائے قائم کی دوسرے نے دوسری رائے قائم کی. اب ہم امت کو کہتے ہیں بھائی چاروں ائمہ برحق ہیں, انہوں نے قرآن و سنت کی طرف لوٹا کے ایک رائے قائم کر لی ہے, اس رائے کو 100% غلط کہنا درست نہیں ہے. اور اگر کوئی رائے ایسی تھی جو 100% غلط تھی تو اس کو ان کے شاگردوں نے خود ہی غلط کہہ دیا ہے, آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کوئی حدیث ہی نہیں پہنچی امام حنیفہ تک, اس لیے انہوں نے ایک رائے قائم کر لی, تو اس کو تو حنفیوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا اس رائے کو. تو اب جب لوٹا کے اختلاف باقی رہا ہے تو اب پھر یہی کہنا دوبارہ لوٹاؤ دوبارہ لوٹاؤ, تو امت کا اس کے علاوہ کوئی کام رہے گا نہیں. تو اس لیے چاروں ائمہ مجتہدین اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں, انہوں نے اللہ اور رسول کی طرف لوٹایا, تورات اور انجیل کی طرف نہیں لوٹایا. اور اسی کو فقہ مدون ہوا، اسی کو کتابوں میں لکھا گیا، اسی میں بتا دیا گیا یہ مفتی بھی قول ہے، یہ مرجو قول ہے، یہ راجح قول ہے، اب آپ اسی کی پیروی کریں، اب کوئی اور کام کریں آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کام امت کر کے فارغ ہو چکی ہے، اب اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی کو اس تکلف کا شوق ہے تو کرے، وہ اپنی رائے دوسروں پہ تھوپے نہیں. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی رائے دوسروں پہ تھوپے نہیں، کیونکہ عوام کی نظر میں ایک امام ابو حنیفہ کا لوٹانا ہے اور ایک آج کے کسی مجتہد کا قرآن و سنت کی طرف لوٹانا ہے. امام ابو حنیفہ نے لوٹا کے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس کے درست ہونے کا امکان زیادہ ہے. آج کا 15ویں صدی کا کوئی مولوی اگر قرآن و سنت کی طرف لوٹا کے نتیجہ نکالتا ہے، اس کے درست ہونے کا امکان کم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات یہ کہ آپ خود تو لوٹا سکتے نہیں، آپ کے پاس تو پورے قرآن اور ساری حدیثوں کا علم ہے نہیں، آپ نے کسی مولوی ہی کو فالو کرنا ہے. تو کسی اہل کو فالو کرو گے نا تو غلطی ہوگی تو بھی ثواب ملے گا، اور نا اہل کو فالو کرو گے تو غلطی نہیں بھی ہوگی تو بھی گناہ ملے گا. آپ کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے جو اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہو، علاج کرتے ہو، غلط ٹیکا لگا دے گا نا تو بھی لوگ آپ کو ملامت نہیں کریں گے، آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے پوری کر لی ہے، آپ کو کیا پتا صحیح اور غلط ٹیکا کیا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے قصائی سے ہی آپریشن کروایا، صحیح آپریشن بھی ہو گیا، پھر بھی لوگ جوتے ماریں گے آپ کو کہ یار ایک آدمی اہل تھا نہیں اور تم نے اس سے. تو آج کل یہ جتنے مجتہدین مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہمیں تمام احادیث اور پورے قرآن کا علم ہے، لہذا مجتہد ہیں، ہم تحقیق کر کے بتا سکتے ہیں، ان کو علم ہوتا نہیں ہے، ان کو صرف اپنے مطلب کی حدیث اور اپنے مطلب کی آیت معلوم ہوتی ہے، دوسرے فقہ کی یا دوسرے کی جو دلیل ہے اس سے یا تو وہ دیکھتے نہیں ہیں، یا ان کو ان کی مینٹل لیول اتنا ہوتا نہیں ہے کہ ان کو وہ دلیل سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ جو آدمی جاہل ہوگا نا وہ اپنی رائے پر اڑے گا بھی اور اپنی رائے دوسروں پہ تھوپے گا بھی. جس کے پاس کامل مضبوط علم ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے فقہا کا اس مسئلے میں اختلاف ہے اور لچک رکھتا ہے وہ اپنی رائے میں، تبھی ائمہ مجتہدین کو جو فالو کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بھائی ہم ایک کی رائے کو فالو کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ اللہ کی نظر میں ٹھیک ہوگی، لیکن اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے دوسرے کی رائے ٹھیک ہو، کیونکہ دلائل بہرحال دونوں طرف ہیں. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھ لو، ہماری رائے تو قرآن و سنت ہے، باقی تو تورات اور انجیل پڑھ کے فتوے دے رہے ہیں، ان کو قرآن و سنت کا کیا پتا؟ اور جب ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ تین طلاقوں میں بتا دو، قرآن میں کہاں لکھا ہے تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اللہ رسول کی طرف ہی لوٹا دو نا، وہ بھی نہیں لوٹا رہے ہوتے، وہ بھی صرف اپنے 8-10 مسائل ہیں جن میں ظاہری حدیث ان کے ساتھ ہے ظاہر. جیسے میں نے بتایا لا نکاح الا بولی، حدیث میں آتا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اب فوراً یہ کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں، دیکھو حنفی لوگ کہتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، وہ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں. بھائی آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے، دوسری حدیث بھی تو ہے نا. بخاری کی حدیث ہے، خاتون نبی کی خدمت میں آئی، عرض کیا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ نے ارادہ ظاہر نہیں کیا، دوسرے صحابی نے کہا میرا نکاح کر دیں، آپ نے فرمایا چلو تمہارا میں نے نکاح کر دیا. تو حناف یہ کہتے ہیں یہاں تو نبی نے نہیں پوچھا کہ تمہارے والد راضی ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ اس حدیث کی تاویل کرتے ہو کہ اصل میں نبی تو خود ولی ہیں. بھائی جب حدیث میں آتا ہے نا لا نکاح الا بولی، تو یہاں ولی سے مراد باپ ہے، تو یہاں آپ حدیث میں تاویل کر رہے ہو کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی فرض کر رہے ہو. تو ہم نے اس حدیث کو اصل بنایا اور اس حدیث میں کیا کر دی، تاویل کر دی. تو تاویل تو آپ بھی کر رہے ہو، اور ہم نے حدیث میں تاویل کی کیونکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن نکاح کی نسبت ڈائریکٹ عورت کی طرف کر رہا ہے. حتی تنکح زوجا غیرہ، قرآن کہتا ہے اگر کسی نے بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں تو جب تک وہ عورت عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر لیتی، اس کا پہلے شوہر سے نکاح حلال نہیں ہوتا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب تک اس عورت کا نکاح اس کا ولی کہیں اور کروا نہیں دیتا. تو احناف قرآن کے الفاظ کو بڑی ویلیو دیتے ہیں. تو ہر شخص کا بھائی اپنا ایک مسائل اخذ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اپنی رائے امام ابو حنیفہ پہ زبردستی کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ ان کا جو سوچنے کا اینگل ہے وہ آپ سے ڈیفرنٹ ہے، آپ کا سوچنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہے، امام شافی کا ڈیفرنٹ ہے. تو امام حنیفہ پر آپ اپنی رائے کیوں تھوپتے ہو زبردستی؟ تو ایک صاحب نے کہا سلطان ولی ملا ولی اللہ، سلطان ولی حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے، تو اس سے تو سلطان مراد ہے نا، اس سے تو بادشاہ مراد ہے. اچھا پھر اس کا سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کورٹ میرج باپ کی اجازت کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، جبکہ اہل حدیث کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کے عدالت میں شادی کرتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوتا. تو کسی ایک جگہ آپ ٹکتے ہی نہیں ہو، مجھے اہل حدیثوں سے کوئی بیر نہیں ہے. اہل حدیث میں اگر کہتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں. تو ہمیں اس مسئلے سے کوئی بیر نہیں ہے, ہمیں ان کے اسٹائل سے ہے کہ آپ اپنی رائے کو قرآن و سنت قرار دیتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں, اور دوسرے کی رائے کو آپ سمجھتے ہو گویا یہ تورات اور انجیل سے ان لوگوں نے مسائل نکالے. یہ اسلاف کا طریقہ بہرحال نہیں ہے. یہ تو سب کے پاس دلائل ہوتے ہیں اور سب نے قرآن و سنت ہی کی طرف لوٹا کے وہ مسائل نکالے ہوتے ہیں. اب عوام کو یہ کہنا کہ اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ, عوام یہ کام کی اہل نہیں ہے. اس کام کے اہل مجتہدین ہیں جن کو پورا قرآن اور ساری حدیثیں آتی تھیں اور وہ یہ کام کر چکے ہیں. اس لیے علماء نے, جو صحیح علماء نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے, وہ کیا تفسیر بیان کی ہے؟ وہ تفسیر یہ بیان کی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اچھا, اولو الامر بھی کسے کہتے ہیں؟ علماء کو کہتے ہیں جو اس کام, کسی بھی کام کے جو اہل ہیں. تو دین کے اہل علماء ہیں, انتظامی چیزوں کے اہل حکمران ہیں. تو انتظامی چیزوں میں حاکم کی اطاعت کی جائے گی, دین کے معاملات میں علماء کی اطاعت کی جائے گی. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. تو علماء نے لکھا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فَرُدُّوهُ إِلَى الْعَامِ, آدمی کو خطاب ہے, فَرُدُّوهُ إِلَى الْعَالِمِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اس عالم کی طرف لوٹاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کا علم جانتا ہے اور اس پہ فتویٰ دیتا ہے. تو عامی آدمی کا عالم بھی کتاب اللہ و رسول ہی کی طرف لوٹانا, وہ کتاب اللہ و رسول ہی کی طرف ہی لوٹانا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ فردوہ العالم بھی کتاب اللہ و رسولی, بھائی اللہ و رسولی تو ہے, فردوہ العالم بھی کتاب اللہ, یعنی عوام جب اللہ رسول کی طرف لوٹائے گی تو کیسے لوٹائے گی؟ جو علماء ہیں جن کے پاس علم کامل ہے, مجتہد ہیں, وہ جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو قرآن اور سنت پہ ریسرچ کریں گے. عامی جب اللہ رسول کی طرف لوٹائے گا تو قرآن و سنت پہ ریسرچ کرنے والوں کی طرف لوٹائے گا, وہ جو ریسرچر ہیں ان کی طرف لوٹائے گا. اس کا ان ریسرچر کی طرف لوٹانا ہی اللہ رسول کی طرف لوٹانا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس آیت کا اصل مطلب کیا ہوا, اب آخر میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اسلام کی طرف لوٹاؤ, اپنے کلچر کی طرف. یعنی ہمارا اختلاف ہو گیا کہ بیٹی کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے, تو اس آیت کا مطلب ہے اسلام سے پوچھو اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے بیٹی کو وراثت ملنی چاہیے. کتنی ملنی چاہیے؟ غیر مسلم کہتا ہے اول تو ملنی نہیں چاہیے, ملے تو بیٹے کے برابر ملے. اسلام کیا کہتا ہے؟ بیٹی کو آدھی ملے گی, بیٹے کو دگنی ملے گی. تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کلچر سے مت پوچھو, سوسائٹی سے مت پوچھو, بلکہ کس سے پوچھو؟ اسلام سے پوچھو اسلام کیا کہتا ہے. اور اسلام کو علماء جانتے ہیں, یہ ٹماٹر پیاز والے جانتے ہیں. تو علماء سے پوچھو, جو بھی اہل حق علماء ہیں ان سے پوچھو کہ شرعی حکم کیا ہے. تو ایک عامی آدمی کا کسی عالم سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرتا ہو, اس عالم سے مسئلہ پوچھنا, یہ اس آیت پر عمل کے عین مطابق ہے. تو ہم ابو حنیفہ, ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, امام شافعی کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, وہ عالم بھی کتاب اللہ و رسول ہی تھے, وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو جانتے بھی تھے اور اس کے بہترین محقق بھی تھے. تو اگر کوئی شخص ابو حنیفہ سے, امام شافی سے مسئلہ پوچھتا ہے تو اسلام ہی سے مسئلہ پوچھتا ہے, کیونکہ اس کو اہل حدیث ہی مانتے ہیں. امام حنیفہ تورات اور انجیل سے یا کلچر کو دیکھ کے, سوسائٹی کو دیکھ کے مسئلے نہیں بتاتے تھے, وہ قرآن و سنت کو دیکھ کے مسئلے بتاتے تھے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو, اور اگر اختلاف ہو جائے تو اسلام کو فالو کرنا ہے تم نے, اسلام کے علاوہ چیزوں کو فالو نہیں کرنا. اور اسلام کو ٹماٹر والا نہیں جانتا, اسلام کو کون جانتا ہے؟ علماء, اور آج کے علماء سے زیادہ مجتہدین جانتے ہیں. تو اس آیت میں ابو حنیفہ اور امام شافی جیسے مجتہدین کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, ان سے ہٹایا نہیں جا رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں علم کی تھوڑی سی بات ہو, دس گنا عقل زیادہ ہوگی تو وہ بات سمجھ میں آئے گی, عقل نہیں ہوگی تو وہ بات کا آدمی الٹا مطلب لے کے جائے گا. اچھا میرے بھائی, میں اہل حدیث سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے دو عالموں میں اختلاف ہو جائے پھر کسی طرح لوٹائے گا؟ کوئی امام حنیف, کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے, وہ ادھر سے مسئلہ اس نے کہا آپ کے پاس آیا, آپ نے کہا ابو حنیفہ نہیں قرآن و سنت کے لوٹاؤ. اب قرآن و سنت کی ایک تشریح ایک اہل حدیث عالم کر رہے ہیں, ایک اہل حدیث عالم کہتے ہیں تین طلاقیں تین ہوتی ہیں, ایسے اہل حدیث عالم موجود ہیں جو اکٹھی تین طلاقوں کو تین مانتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں ابو حنیفہ کی رائے نہیں, میں تو قرآن و سنت سے نکال رہا ہوں. دوسرے اہل حدیث کے پاس جاؤ گے وہ کہہ رہے تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں, اہل حدیث کے فتوے ریٹن میں موجود ہیں جنہوں نے تین طلاقوں کو تین کہا ہے, اور اتنی چٹائی سے کہا ہے. انہوں نے بولے پتہ نہیں کس نے تین طلاقوں کو ایک کہنا نکال لیا, محدثین کا مذہب ہی نہیں ہے, محدثین تو تین کو تین مانتے ہیں. تو دوسرے اہل حدیث کے پاس گئے, وہ کہہ رہے تین کتنی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں. اب آپ ان کو یہ حدیث سنایا کرو قرآن کی آیت کہ میں تیرے فتوے کو مانوں گا, میں نے تمہارے فتوے کو مانوں گا, جب تم اللہ رسول تمہارا اختلاف ہو جائے تو میں اللہ رسول کی طرف لوٹاؤں گا. تو دونوں کہیں گے بھائی میں کیا تورات انجیل کی طرف لوٹا رہا ہوں. وہ قسمیں اٹھا کے کہے گا میں قرآن و حدیث سے ہی مسئلہ نکال کے بتا رہا ہوں. دوسرے کے پاس جاؤ گے وہ کہہ رہا تین تین ہوتی ہیں, آپ کہو گے میں تم کو نہیں, میں قرآن و سنت کو. وہ کہے گا میں کیا یہاں گول گپے بیچتا ہوا نظر آ رہا ہوں تجھے. وہ قسم اٹھا کے کہے گا خدا کی قسم میں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے, میں قرآن و سنت ہی سے اخذ کر کے نکال رہا ہوں. ایسی صورت میں آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے بھائی, جس عالم کی تحقیق پر زیادہ اعتماد ہے آپ اس کی تقلید ہی کرنی پڑے گی آپ کو, اور اب کوئی حل نہیں ہے. اب یا تو عوام کو بے لگام چھوڑ دیا جائے, جس عالم کا فتویٰ چاہے فالو کرے, تو خواہشات کی غلامی ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ بیوی کو رکھنا چاہتے ہو تو تین ایک والے, جو تین کو ایک کہتا ہے اس کو فالو کرو گے. بیوی سے جان چھوڑانا چاہتے ہو, جو تین کہہ رہا ہے اس کو فالو. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک فقہ کو پراپر جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, جس پہ خلافت عثمانیہ چلی ہے, جس پہ پورے پورے ملک چلے ہیں, یا فقہ شافعی کو یا فقہ حنبلی کو جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, جو عدالتوں میں رائج رہے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو. یہ زیادہ سوٹیبل آسان طریقہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور طریقے منہج پہ چلو گے تو لیبل بڑے اچھے ہوں گے, اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا. اور آج رزلٹ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے, رزلٹ مارکیٹ میں آ رہا ہے نا. ہر آدمی ایک ایٹم بم بنا ہوا ہے, ایک بم بنا ہوا ہے جس کو کہتا ہے مجھے ہی پتا ہے قرآن و سنت کا, باقی سارے گھاس کھا رہے ہیں. میں ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا اہل حدیث حضرات کی مجلس مسجد میں. میں اللہ کا شکر ہے ان کے پیچھے شوق سے نماز پڑھتا ہوں اہل حدیثوں کے پیچھے, کیونکہ عقیدوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں, ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار فروعی اختلاف ہے نا تو کیا ہو گیا. تو وہ جمعے کی نماز میں کسی نے ان سے مسئلہ پوچھ لیا کہ امام کے لیے تنخواہ لینا تو حرام ہے, حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ قرآن میں بھی آتا ہے میری آیات کو پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو, اور اس طرح کی آیتیں انہوں نے پڑھی. تو آپ کیسے تنخواہ لے رہے ہیں اس مسجد میں؟ اس بیچارے نے آدھا گھنٹہ لگایا ہے جواب دینے میں, جواب پھر بھی بنا نہیں ہے. اور استدلال یہاں سے کیا کہ ایک صحابی تھے, وہ نماز پڑھتے تھے جب سردے میں جاتے تھے, بچے تھے نا اسلام نئے نئے لائے تھے, تو ان کے وہ اظہار کھل جاتا تھا, تو کسی نے لا کے ان کو تہبند اور اظہار ہدیہ دے دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی بیسک ضرورتیں پوری کرنا یہ مقتدیوں کی ذمہ داری ہے. بھائی اس سے تنخواہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ اس سے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی دال پانی کا. ہمارے لیے تو آسان ہے یار, مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے اور فتویٰ دے دیا ہے ضرورت اور حاجت کی بیس پہ. ہمارا علم ناقص, ہم کمزور, ٹھیک ہے نا, ان کا علم کامل تھا تو انہوں نے فتویٰ دے دیا اس پہ, تو ہم نے تو مان لیا. آپ اب قرآن و سنت سے فیصلہ کرو. تبھی وہ اہل حدیث بدک گیا, اس نے کہا اب کوئی نیا فرقہ بنا لیا ہوگا اس نے. تو اتنے فرقوں پہ فرقے کے اندر فرقے شاشے نکل رہے ہیں. تو مجھے نیت پر قطن شبہ نہیں ہے, اہل حدیثوں کی نیت اچھی ہے, نبی کو فالو کرنا ہی مقصد ہے. جو جتنی ان کی مینٹل لیول ہے اس حساب سے وہ فالو کر رہے ہیں, اس لیے ہم ان کو جنتی سمجھتے ہیں. لیکن میرے بھائی ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم اس ٹریک پر اگر امت کو ڈال دیں نا تو امت کی بھلائی نہیں ہے اس میں امت کی بھلائی نہیں ہے. امت فرقواریت ختم نہیں ہوگی, ایک لامتناہی فرقواریت کی آگ میں جھونک دو گے آپ ان کو. ہماری یہ رائے ہے, رائے بیان کرنے کا حق تو ہے نا. میرے جتنے اہل حدیث دوست ہیں نا اتنے کسی دیوبندی کے نہیں ہوں گے, آپ حیران ہو گئے. اہل حدیث کہتے ہیں ایک تو ہماری تعریفیں بھی کرتا ہے اور بھگو کے لگاتا بھی رہتا ہے. میں بیلنس رکھنے کے لیے کہ جتنا اختلاف ہے اس کو اتنا ہی رکھا جائے, اس لیے میں تعریف مکھن لگانے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ بھائی جتنا ہے اتنا رکھا جائے, اس سے آگے نہ لے جایا جائے. بتائیں یہ بات صحیح ہے غلط؟ آج اتوار کے دن بیرونی گشت ہوتا ہے, میں نے امیر صاحب سے کہا مفتی صاحب کے بیان میں جاؤں گا, امیر صاحب نے کہا یہ کام زیادہ اہم ہے. کوئی بات نہیں یار, بیرونی گشت بھی اہم کام ہے, اس میں چلے جاؤ, ٹھیک ہے. ایسے کون سے اعمال ہیں جس میں خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی دو اعمال جس میں سب سے پہلے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو, احساس کمتری میں نہ جایا کرو. دوسرا یہ دعا روزانہ, حضرت ہمارے فرمایا کرتے 7 دفعہ کم از کم یہ دعا روزانہ مانگو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ ہمارے دلوں کو جب تو نے ایمان کی توفیق دے دی تو ہمارے دل کو ایمان سے ہٹانا نہیں، ہٹانا نہیں، یہ دعا مانگا کرو بار بار. اور تیسری ایک اور چیز، اسلاف کو، بزرگوں کو، علماء کو کبھی برا بھلا مت کہو، تمسخر مت کرو. جب آپ تمسخر کرتے ہو نا تو پھر اللہ ایمان کی دولت چھین لیتا ہے. کبھی مذاق مت اڑاؤ بزرگان دین کا، علماء کا. بعض دفعہ بزرگوں سے ایسا عمل ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اس کی کوئی لاجک ہوتی نہیں ہے، تو آپ کی کھوپڑی چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے آپ ان سے بدگمان ہو جاتے ہو. تو ظرف بڑا رکھو تو جلدی بدگمان نہیں ہوگے آپ. تبلیغ والے ایک بہترین مثال دیتے ہیں کہ جب آپ بدگمان ہوتے ہو نا تو کیا ہوتا ہے، کسی نے مسجد کے باہر ایک کھونٹا گاڑ دیا تو آپ کہتے ہو دیکھو اس پاگل کو، گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ یہ آئیں گے اور ٹکر کھا کے گریں گے، اس کی نیت پہ شک کرتے ہو. جس نے کھونٹا اکھاڑ دیا آپ بولو گے اس پاگل آدمی کو دیکھو، لوگ سواریوں پہ آتے ہیں، کوئی اپنا گدھا باندھ لیتا، پہلے تو یہی ہوتا تھا کوئی اونٹ باندھ لیتا، اور یہ خود گدھا ہے، اس نے وہ کھونٹا ہی اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ ہے آپ کی بری سوچ. جب صحیح سوچتے ہو تو جس نے کھونٹا گاڑا آپ بولو گے یار بڑا اچھا آدمی ہے، لوگ جانور باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس لیے کھونٹا گاڑ دیا. جس نے اکھاڑا آپ بولو گے یار شاید لوگوں کے پاؤں سے ٹکرا رہا ہو تو اس نے ٹھوکر سے بچانے کے لیے اکھاڑ دیا. آپ کی اپنی ایک رائے ہوگی کہ اکھاڑنا چاہیے یار لگانا چاہیے، لیکن لوگوں کے کام کی آپ اچھی تعویل کرو گے. آج نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، ہر کام میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، تو یہی بات جب پھیلتی ہے تو مجتہدین سے بھی بدگمان ہوتا ہے. تو مجتہدین کی بھی کوئی بات آ جائے نا، آپ کو لگے قرآن و سنت کے خلاف ہے، بھائی ہو سکتا ہے وہ دلیل آپ تک نہ پہنچی ہو، یا ان کی نظر میں اس حدیث کا وہ مطلب نہ ہو جو آپ کی نظر میں ہو. تو دل بڑا رکھو گے تو ہنسی خوشی زندگی گزرے گی، چھوٹا دل رکھو گے تو منفیت پھیلاؤ گے، نفرتیں پھیلاؤ گے. حیدرآباد سے آیا ہوں آپ سے، پورا فیشن شروع ہو گیا یار، جلدی آؤ حیدرآباد سے آئے مسافہ کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی. اس نیت سے داڑھی کاٹنا کے بعد میں داڑھی گھنی اور اچھی آئے گی جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، اور یہ فضول عمل بھی ہے. داڑھی کاٹنے سے کبھی بھی گھنی نہیں آتی، حتیٰ کہ کوئی شیف بھی کرتا ہے تو بھی گھنی نہیں آتی. ہوتا یہ ہے کہ بال اکٹھے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں گھنی داڑھی آ رہی ہے، تو اس لیے یہ بالکل فضول عمل ہے. السلام علیکم حیدرآباد ماشاء اللہ. ابھی سیکرٹ میٹر پہ ابھی بات نہ کریں، ابھی سیکرٹ میٹر پہ بات نہ کریں، ابھی جنگ ہو رہی ہے، ابھی ایسا نہ بم رکھ کے آئے ہو سیکرٹ. بعد میں پھر وہ آپ کو الگ سے ٹائم دیں گے، اس کو کہ سیکرٹ میٹر پہ بات کر لیں. اس لیے سے داڑھی کاٹنا کے بعد داڑھی آ جائے گی. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اگر کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو نا تو اس کو بھی معافی پہ مجبور کرنا یہ بھی غلط ہے. جب میں نیا امامت کے لیے آیا نا تو میں نے ایک لفظ ہلکا سا ایسا کہہ دیا جس سے تھوڑا سا مقتدیوں کی توہین جھلکتی تھی، تو کمیٹی والوں نے مجھے کہا کہ آپ معافی مانگے. میں نے کہا یار یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں آئندہ احتیاط کروں گا، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں پبلک میں معافی مانگوں. تو کیونکہ دوسرے کی بھی عزت ہوتی ہے، آپ ایک دفعہ تنبیہ کر دیں بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے، آئندہ احتیاط کریں بس. معافی منگوانے پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں مجبور کرنا تو یہ خود ایک غلط ہے، جس پہ آپ سے خود پھر معافی منگوائی جائے گی کہ آپ نے اگلے سے معافی کیوں منگوائی. تو کسی کو کوئی لطیفہ ایسا لگے نا کہ یار لگا ہے کہ مجھ سے صاحب یہ مناسب نہیں ہے، تو بس آپ اتنا بتا دیں مجھ سے صاحب مناسب نہیں ہے، مجھے لگے گا کہ یار تھوڑا میں آئندہ احتیاط کر لوں، کرنی ہوگی. اس پہ یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں یہ خود ایک بدتمیزی ہے پرلے درجے کی. کوئی اتنا بڑا کوئی فوش لطیفہ تو نہیں سنا دیا نا ہم نے کوئی، خدا نخواستہ کوئی. اب میں کیا مثال بھی دوں گا تو وہ بھی تو فوش ہی ہو جائے گا نا. بس چلاؤ دل بڑا رکھو بھائی، ٹھیک ہے یار مفتی صاحب سے ہم بیان سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، قیلولے والا لطیفہ مناسب نہیں تھا، تو آپ تنبیہ کر دیں احتیاط کرو یار، تو میں مجھے بھی احساس ہو جائے گا یار تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں یہ خود بدتمیزی ہے، یہ خود ایک نامناسب بات ہے کہ چھوڑو یار بس معافیاں منگواتے رہو. گھروں میں ہوتا ہے نا وہ خواتین جو کہتی ہیں نا شوہر سے آپ سے آپ نے اونچی آواز سے بات کی آپ سوری کرو، وہ خواتین کبھی گھر نہیں چلا سکتی، گھر کا سربراہ اونچ نیچ ہو گئی، بس آپ نے اس کو سمجھا دیا کہ آئندہ ایسا نہ کریں کتنا کافی ہے. اس سے سوری کروانا یا بیوی نے کوئی ایسی حرکت کی آپ نے اس کو ڈانٹ دیا سمجھا دیا بس کافی ہے. اس سے کہنا کہ سوری کرو، مجھے اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ تو بڑھا رہے ہو آپ بات کو، چھوڑو یار سوری ووری کیا ہے کوئی، یہ تو روز کے گھروں میں تو روز ہوتا ہے نا. یہ ہمارے حضرت نے تو یہاں تک فرمایا، ایک صوفی صاحب تھے ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے، ماں باپ کے جب حقوق سنے تو بہت زیادہ نیک بن گئے وہ. ظاہر ہے ماں باپ کے حقوق بھی ایسے ہیں. اب وہ کیا ہوا, ذرا سی اونچی آواز سے گھر میں اماں سے بات ہو جاتی, کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے انسان, اماں ناحق ڈانٹ رہی ہوتی ہے, آدمی بھی تھوڑا سا ہلکا سے تیز آواز میں بات کر لیتا ہے تو ان کو پھر اتنا ڈر لگتا ہے, وہ معافی مانگتے اماں سے. ایک دن وہ آئے کہتے ہیں مجھ سے کبھی تیز آواز میں بات ہو جاتی ہے میں معافی مانگتا ہوں. فرمایا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ماں باپ سے صبح شام آپ کا واسطہ ہے, تو بس اپنے عمل کی اصلاح کر لو, آئندہ اپنے عمل سے شو کر دو کہ بھائی آئندہ نہیں ہوگا, تو بس کافی ہے اتنا. کیونکہ بار 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 پھر اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے کہ یار اب ایسا نہ ہو ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہو, اب میں کیا کروں گا. معافی, آپ نے فسادی گھر دیکھیں, جو گھروں میں فسادی گھر ہوتے ہیں نا, خاندانوں میں فسادی, ان میں کیا ہوتا ہے, ایک مسئلہ کہیں ہو جائے پورا مہینہ اس پہ ڈسکشن چلتی ہے, بیٹھ کے اسی کو روتے رہتے ہیں, اس نے یہ کہا تھا پھر اس نے یہ کہا تھا پھر اس نے یہ کہا تھا پھر. او بھائی مٹی ڈالنا سیکھو. جن گھروں میں سکون ہوتا ہے گڑبڑے ان گھروں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ گڑبڑ ہوئی اسی وقت پارسل کر دی آ گئے ٹھیک ہو گئے. کوئی منہ بنا کے بیٹھتا نہیں ہے کہ اب جی بیگم منہ بنا کے بیٹھی ہے میاں ان کو منائے گا. بعض بیگمیں ایسی کہتی ہیں ہمیں ناراض کیا اب مناؤ. آدمی کے لیے دنیا کا نا پتھر اٹھانا آسان ہے, منانا بہت مشکل کام ہے. وہ کہتا ہے یار اب اپنا ایٹیٹیوڈ نارمل کر رہا ہوں میں, بس ٹھیک ہے کچھ باہر سے لا کے کھلا دے گا باہر گھمانے لے جائے گا. مردوں کی یہی فطرت ہوتی ہے کہ ان کو اگر احساس ہو جائے نا ہم نے بیوی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے, کچھ زیادہ تیز لہجے میں بات کی ہے یا کچھ ڈانٹ دیا, تو اب یہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھ کے اب گھنٹوں مناتا رہے. بس اس کا منانا یہی ہے کہ وہ اپنے رویے کو نارمل کر لے گا, کچھ تھوڑا ہنسنے کھیلنے کی باتیں شروع کر دے گا بس. لیکن جو ناک میں مکھی بٹھا لیتی ہیں خواتین, نہیں سوری کرو, تو یہ ایک دو دفعہ تو ہوتا ہے, بار بار نہیں ہوتا, پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر طلاقیں ہوتی ہیں. تو یہی آدمی کو بھی چاہیے, بیگم بھائی اگر ایک غلطی ہوئی ہے اور اس نے اصلاح کر لی ہے یا وہ دوبارہ, تو چھوڑ دو بس اس کو, اب اس کو نہیں, اس کو غلطی آپ پہلے مانو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مانو پھر سوری کرو. یہ فسادی لوگ ہیں, یہ گھر کبھی بھی بولو نہیں چلا. اب دیکھو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا, ہم نے بھی حملہ کیا, ختم. اب آرمی چیف کہے مودی تو سوری کرے گا, سوری کر, اس کا مطلب بھائی تم دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہو. بس ہو گیا نا, اس نے میزائل مارے, آپ نے بھی طبیعت سے ان کے ہوائی اڈے اڑا دیے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا, ڈونلڈ ٹرمپ سے بولا بھائی جنگ بند کرواؤ, ڈونلڈ ٹرمپ سعودی گورنمنٹ کے پاس گیا, سعودی سفیر نے ہمارے سفیر کو فون کیا, ہمارے سفیر نے بولا اچھا ختم, ہم کیونکہ جنگ نہیں چاہتے اس لیے ہم نے کیا, بس ٹھیک ہے یار چلو جو ہونا تھا ہو گیا, اب ہم بھی ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جائیں. وہ ایک بچے نے ابو امی سے, اپنے امی سے پوچھا امی دو ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے, ابو سے پوچھا ابو دو ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے. ابو نے کہا دیکھو فرض کرو امریکہ پاکستان کو دھمکی دے, تو بیگم نے کہا امریکہ کیوں دھمکی دے گا پاکستان کو, اس کا پاکستان سے کیا لینا دینا. شوہر کہتا ہے میں فرض کروا رہا ہوں, میں کون سا دھمکی دلوا رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ فرض بھی تو کوئی اچھی مثال کی جا سکتی نہیں, انڈیا کی مثال فرض کر لیتے, انڈیا کی مثال فرض کر لیتے. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, نہیں غلط مثال دی ہے سوری کرو. وہ کہہ رہے میں سوری کیوں کروں بھائی, پھر وہ کہہ رہے چلو انڈیا نے پاکستان کو دھمکی دی, کہہ رہی انڈیا کیوں دھمکی دے گا, ابھی تو جنگ ختم ہوئی ہے دوبارہ دھمکی دے گا کیا. پھر شوہر نے بیوی کو سنایا, پھر بیوی نے شوہر کو, بچہ کہتا ہے بس بتانے کی ضرورت نہیں مجھے پتا چل گیا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے, ایسے ہوتی ہے جنگ. تو یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ ناک پہ مکھی بٹھا کے کہ اس نے غلطی ہوئی ہے تو یوں کرے, اس نے غلطی ہوئی ہے تو وہ سوری کرے, اس نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ فضول کام ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میں مدرسے میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے, کسی استاد نے کوئی غلطی کی تھی جو غلطی سے کسی نے میری طرف منسوب کر دی, غلطی کسی ٹیچر کی تھی میری نہیں تھی, لیکن مشہور یہ ہو گیا کہ میں نے کی ہے. جیسے کامران مسیح پائلٹ مشہور ہو گیا, حالانکہ وہ بیچارہ پائلٹ ہی نہیں ہے, وہ تو نیویگیٹر ہے. تو ٹھیک ہے ایئر فورس میں ہونا ہی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ کامران مسیح ہماری ایئر فورس میں ہے, یہ بھی کافی ہے فخر کے لیے, کوئی مقصد کسی کو کی حوصلہ شکنی نہیں ہے. لیکن جو میڈیا پہ اتنا پھیل گیا نا کامران مسیح نے جہاز لے کے اڑا, پھر کامران مسیح نے کہا میرا ارادہ تو تھا دہلی کو مکمل صفائی ہستی سے مٹا دوں گا, لیکن مجھے پیچھے سے کال آ گئی کہ واپس آ جاؤ. تو یہ سب میڈیا کی منائی ہوئی ایک وہ ہے, کامران مسیح نے جہاز اڑایا ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں وہ غلطی میں نے کی نہیں تھی, کی کس نے تھی, ٹیچر نے کی تھی, تو ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سمجھے کہ میں نے غلطی کی ہے, تو حضرت نے مجھے ڈانٹا بھی اور کھڑا کر دیا اور ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا سزا کے طور پہ نا, تھوڑی دیر کے لیے بس وہ سزا ملی. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے, کچھ ٹیچر بھی میرے لیے قابل احترام تھے, اب میں ان پہ ڈال دوں کہ ان نے کی ہے انہوں نے. مجھے اس صبح ان سے حدیث پڑھنی ہے, فقہ پڑھنا ہے, مجھے شرم آ رہی ہے یار. وہ بولے گئے بابا تو چپ کر کے سزا کھا لیتا یار. میرے بچوں میں نا ایک دفعہ کیا ہوا, کسی نے کوئی غلطی کی یا وہ کوئی گلاس توڑ دیا, میں پوچھ رہا ہوں کس نے توڑا ہے, تو جو بڑا والا ہے نا وہ چھوٹا تھا اس وقت, تو وہ سراہتا نام لی لے رہا اس نے, مجھے اشارہ کر رہے ہیں تاکہ اس کو پتا بھی نہ چلے اور مجرم بھی پکڑا جائے. مجھے اتنی ہنسی آئی, کہہ رہا اس نے کیا ہے, بچے ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو یا تو میں بھی یہی حرکت کرتا, حضرت مجھے ڈانٹتے ہمارے شیخ, اور میں کہتا مجھے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کی غلطی ہے. کوئی بہت بڑی غلطی تھی نہیں, میں نے کہا تھوڑی دیر سزا کھا لو یار, اب کیا ٹیچر کو آدمی بولے انہوں نے کی ہے, پھر صبح آنکھیں کیسے ملائیں گے ان سے. حضرت نے پھر اگلے دن مجھے ڈانٹا, پھر تیسرے دن, تین دفعہ حضرت نے ڈانٹا مجھے, ختم ہو گئی بات. بعد میں خود سے پتا چل گیا کہ غلطی تو کسی اور کی تھی, ان کی تھی. اب جب پتا چل گیا بھائی میری غلطی نہیں تھی, تو اب یہ نہیں کہ حضرت نے مجھ سے سوری کی ہو, کچھ بھی نہیں کیا حضرت نے, بس ٹھیک ہے یار چلو ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے کہ اب یہ تھوڑی ہے کہ بڑے تم سے سوری کریں گے, سوری میں نے تمہیں ڈانٹا. یہ اتنے اچھے اخلاق انگریزوں پہ ہی جچتے ہیں, یہ تکلف والے اخلاق ہیں. کچھ نہیں ہوتا یار, بڑے نے ڈانٹ دیا تو کوئی بات نہیں, غریبی کی ہو گئی نا. یہ ڈانٹ آپ رکھ لیں جب سچی مچی کی ڈانٹ, بعض دفعہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں بڑوں کو پتہ نہیں چلتا, تو اس وقت ڈانٹ بنتی ہے, تو یہ والی ادھر فٹ کر لینا. کیا خیال ہے کہ یار اس دن میری غلطی نہیں تھی, ڈانٹ پڑ گئی تھی, اب غلطی ہے ڈانٹ نہیں پڑی, تو یہ برابر ہو گیا نا, کیا خیال ہے. تو حضرت کو جب پتا چلا بھائی میری غلطی نہیں, غلطی تو ان کی تھی, تو حضرت نے مجھے کچھ بھی نہیں کیا, سوری یا کوئی معذرت کچھ بھی نہیں. اور میں خوش تھا اس پہ, میں سمجھتا تھا یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, یہ ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ بڑا اگر چھوٹے کو ڈانٹ بھی دے, اگر غلط بھی ڈانٹا ہے کوئی بات نہیں یار, ان کے احسانات اتنے ہیں, ان سے اتنا ہم دین سیکھ رہے ہیں. اور میں تو زمین میں گڑ جاتا اگر حضرت مجھ سے معذرت کرتے, سوری کرتے, اور ہم تو بچے تھے, اس سے ہمارے بگڑنے کا چانس زیادہ تھا. تو حضرت کی جو نظر تھی وہ تربیت پہ زیادہ تھی کہ کوئی بات نہیں, غریبی میں ڈانٹ دی ہے تو چلتا ہے غریبی میں. تو یہ چیزیں تربیت سے ان چیزوں کا تعلق ہے. ابا سے غلطی ہو گئی, ابا نے بلا وجہ ڈانٹ دیا تو ڈانٹ دیا, غریبی ہے چلتا ہے. ایک آدھ دفعہ ابا نے تھپڑ لگا دیا تو چلتا ہے تھپڑ. اب یہ نہیں کہ ابا بیٹے سے سوری کریں گے, بیٹا میں نے تمہیں غلط ڈانٹا تھا اس دن, اتنی ڈانٹ, اتنے کلو کی ڈانٹ بنتی تھی, دو کلو میں نے اضافی ڈانٹ دیا. تو یہ سب چلتا ہے مارکیٹ میں. تو جو سوسائٹی میں صحیح طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا, تو وہ اسی طرح سے چل جاتے ہیں, گھر بھی چل جاتا ہے, بچے بھی باقی نہیں بنتے. اور جو ایک ایک چیز کو لے کے ایکوریسی کے ساتھ بالکل, اب چونکہ سوری اتنے کلو سوری ہونی چاہیے. اچھا پھر بعض خواتین کے نخرے ہوتے ہیں, سوری بھی نہیں چلے گا, تگڑی سوری ہونی چاہیے, پوری پاور فل قسم کی. یہ دل سے سوری نہیں ہے, یہ اوپر اوپر سے سوری ہے. پھر آدمی بھی بیوی کو تانے دے رہا ہوتا ہے. تو ایسے جو نازک مزاج لوگ ہیں ان کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے, ان کو بچے بھی نہیں پیدا کرنے چاہیے, ان کو کسی جنگل میں جا کے اکیلے, وہ دفتروں میں بھی نہیں چل سکتے, دفتر میں بھی نہیں, وہ نہ کاروبار کر سکتے ہیں نہ دفتر میں, کچھ بھی نہیں. وہ دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں, وہ بس اپنی ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں. اور ایک ان کی اپنی, اس کو نرگسیت کہتے ہیں, صحیح ہے نا, اپنے شیشہ دیکھ کے اپنی ہی تعریفیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں. ابھی شاعر نے کہا ہے نا, ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. وہ کہہ رہا ہے میری محبوبہ آئینے میں دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہے, میں اتنی خوبصورت ہوں. تو کہہ رہے ہمیں دیکھ کے شرماؤ یار, ہم تعریف کریں تو پھر بات بھی ہے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے, اپنا خیال کی کیا ہے, ہو گیا بھائی. جماعت کی نماز نکل جائے تو ایک مرد اپنی محرم عورتوں کے ساتھ جماعت کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل کروانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جماعت نکلتی تھی, آپ گھر میں اپنی مسورات کے ساتھ جماعت کرتے تھے, السلام علیکم صاحب میں بہت دور سے آئے ہوں. ملاقات کہاں ہے؟ بہت دور سے آئے ہیں ملاقات, آپ تو یہیں کے روزانہ آتے ہو, ہر بیان میں آتے ہو میرے بھائی. السلام علیکم, اپنا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے.